السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل ہم سورۃ یوسف شروع کر چکے تھے، تو آج ہم جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 7 سے، 7 نمبر آیت سے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری سالوں میں جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو آپ پر حالات بہت تنگ ہو گئے. حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہو چکی تھی، تو آپ پر گویا غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس موقع پر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں پوچھا. یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں عرب بہت زیادہ جانتے نہیں تھے، کچھ واقعات تھے تو بائبل وغیرہ میں جو ان کے عوام کی پہنچ سے بھی بالا تھے، اور عربوں کی بات تو ویسے ہی بہت دور کی تھی. تو لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید آپ ان کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے تو اس طرح آپ کا نبی ہونا لوگوں پر مشکوک ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ پوچھنے والوں کو نہ صرف یہ کہ واقعہ بتایا، بلکہ اس واقعے کو خود انہی پر چشمہ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. دیکھو، اس نبی کا انجام بھی وہی ہوگا، اس نبی کا انجام بھی وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا. تو فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، جو دونوں ایک ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم زیادہ ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں. جس ماحول میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد رہتی تھی، وہ ماحول ایک قبائلی ماحول تھا جس میں اولاد، اور وہ بھی نرینہ اولاد، بیٹے اور وہ بھی جوان بیٹے، ان کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے وہ اپنے جتھا ہونے کا ذکر بار بار کریں گے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہم زیادہ والد کو فائدہ دے سکتے ہیں، والد کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں، یوسف کی طرف کیوں ہے؟ اور واقعی ان کی طرف کیوں تھی؟ اس لیے کہ والد کو یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں، وہ نشانیاں نظر آ رہی تھیں جو کسی نبی کے اندر ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی تھے اور انہیں اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کہ ان کے بعد انہی کے اولاد میں سے اللہ تعالی کسی اور کو نبی بنائے گا. اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد میں سے بھی وہ اولاد جو نیکی اور تقویٰ کے راہ پر ہو، جو اخلاق اور دین میں بہتر ہو، وہ خود بخود دلوں میں زیادہ جگہ بنا دیتی ہے. یا پھر یہ کہ والدین جس دین اور جس طریقے پر ہوتے ہیں، انہی کے طریقے پر جو اولاد چلتی ہے وہ والدین کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے باقی بھائیوں کے نسبت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کو باقی بھائیوں نے محسوس کیا اور وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. کہنے لگے کہ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، نہیں ہی از گون کریزی، چلو یوسف کو قتل کر دو، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. جیسے چھوٹے بچے بھی جب ان کے بعد کوئی اور بچہ آ جاتا تو اس کو ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں ماں کی گود سے نکال کے، تاکہ ماں ان کی طرف متوجہ ہو. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے بات قصہ پاک ہو جائے گا، اور جب یوسف میدان سے ہٹ جائے گا تو لازمی طور پر باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لینا. اور یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، جب وہ اپنی کوئی غلط خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو سو تاویلیں حرجتیں پیش کر کے اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو غلط کام پر راضی کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا ابھی تو کرتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بڑے ہو کر حج کر لیں گے اور سارے عمر کے گناہ معاف کرا لیں گے. اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. مخالفت کیسی بھی ہو، جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو خود مخالفین میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب باتیں دیکھیے، صرف لفاظی، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے دل بھی بہلا لے گا، یعنی ہم پکنک میں جاتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. یہ جملہ بھی اس لیے کہ دل میں چور تھا تو خاص طور پر باپ کو یقین دہانی کرائی خاص طور پر باپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. پھر جتھے کی بات، انہیں اس پہ بڑا مان تھا. ہر شخص کو اپنی بڑائی کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی کسی بات پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کوئی کسی بات پر، حالانکہ بڑائی تو اللہ ہی کے لیے، اور ہمیں اگر اس نے عام انسانوں کے مقابلے میں کوئی بھی خوبی یا خصوصیت دے رکھی ہے جو دوسروں میں نہیں، تو وہ تکبر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ڈینگے مارنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو ایک امتحان ہوتا ہے، وہ تو آزمائش کے لیے ہوتی ہے چیز. جو شخص کسی بھی نعمت کے آزمائش کے پہلو پر نظر رکھے وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے اس امتحان کو بھول جائے وہ ان چیزوں پر بھی فخر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، یعنی جھوٹے پندار کا شکار ہوتا ہے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. انہوں نے اپنے طور پر تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں میں اور اندھے پرانے کنویں میں پھینک دیا کہ یہاں سے اب یہ نکل نہیں سکتے، یہ سسک سسک کے مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت دیکھیے، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ اس کنویں میں رہے تھے، اور ان 3 دنوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ ان کو ایک خواب دکھا رہا تھا، کیا کہ وہ اس کنویں سے باہر نکالے جائیں گے اور بہت اونچے مقام پہ پہنچیں گے. انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں، اور بھائیوں کی اس بے وفائی کے باوجود کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دل کو تھامتا ہے، اور اس انتہائی ڈپریشن میں بھی ان کو پر امید رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان پہ رول کرو گے. وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. یہ انداز اس شخص کا ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنے روب تلے رکھ کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے. تو وہ بھی اس انداز میں کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ایک الزامی انداز میں، آپ تو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہی نہیں، آپ بھلا ہماری کہاں سنیں گے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہماری بات، تاکہ وہ مان لے. کہ وہ جب اس طرح کی ٹون ہوتی دوسرا شخص آتا ہے، نہیں نہیں میں مانتا ہوں تمہیں، اسے کہنا پڑتا ہے. تو یہ دراصل باپ سے کہلوانے والی بات تھی کہ آپ کہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ فصبر جمیل، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کیا زبردست کردار ہے۔ ایک طرف بیٹے کے کھونے کا غم ہے، دوسری طرف دوسرے بیٹوں کی سرکشی کا غم ہے، نافرمانی کا اور جھوٹ بولنے کا۔ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن بہت کھود کرید بھی نہیں کرتے، اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جتھا ہونے کے باوجود وہ بیٹوں پر توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بھی طرح کچھ مدد کریں۔ انہوں نے تو یہ ثابت کیا اپنے طور پر باتیں کر کے کہ یوسف تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن جھوٹے منہ سے صبر کی تلقین بھی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنی صفائی کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم اکثر بھولے رہتے ہیں، وہ محبت کے رشتے، اولاد، دوست، رشتے دار، جن سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ ہماری مشکلات میں کام آئیں گے، وہ غموں میں ہمارا سہارا ہوں گے، وہ دکھوں کے وقت ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے پر ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں رہتا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو خالص توحید دینا چاہتا ہے، اپنا بنا لینا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو نہ انسانوں سے کوئی شکوہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور نہ اللہ سے کوئی شکوہ، بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہر حال میں بھلائی کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان جب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو ماں کے پاس جاتا ہے شیئر کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات ماں بھی نہیں سمجھتی کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ تو بس ایک دنیا کی ماں ہے نا، جو انسان ہے، کمزور ہے۔ لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے میں ہر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، انسانوں کے سہارے چھوڑ کر اللہ کا سہارا مضبوط پکڑنا چاہیے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو بار بار اپنے پرابلمز لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ جواب نہیں دے پاتے، مدد نہیں کر پاتے تو اور اریٹیٹ ہوتے ہیں، پھر ایک کو چھوڑ کے ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسرے اور تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اور سب فقیروں کا حال یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہیں ہی فقیر نا سب انسان۔ کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، فقیر ہو، کوئی سیانہ ہو، کوئی بیوقوف ہو، کوئی بھی ہو، سب کا حال یہی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں تڑپ تڑپ کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارے، تنہائی میں چپ کے بلند آواز سے، ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اور اللہ کی مدد دور نہیں، اللہ بہت خاموشی کے ساتھ اور ایسے طریقوں سے انسان کی مدد کرتا ہے، ان راستوں سے مدد کرتا ہے جو کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں گئے ہوتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے وسائل پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، خود پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، یا بندوں سے ہی مشورے کرتے رہتے ہیں، اور اس کو بھول جاتے ہیں جس سے اصل مدد مانگی جانی چاہیے، اور وہ ہے واللہ المستعان۔ ایک طرف ہے صبر جمیل اور دوسری طرف ہے واللہ المستعان۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور پھر خاص طور پر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، جب لوگ باتیں بنائیں، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں، جب لوگ بد اخلاقی کا ثبوت دیں، ناروا باتیں کریں، تو خصوصاً اس وقت جب آپ کی حیثیت کمزور ہو اور جب آپ اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو یہی کہا کیجئے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، وہ بول رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, عام انسان نہیں ہیں, لیکن پیغمبر ہوتے ہوئے چونکہ انسان بھی ہیں اور بیٹوں کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد کی طرف سے وہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا. اولاد کی نافرمانی, اولاد کی بدتمیزی, اولاد کا ایسا رویہ, اولاد کے اندر باہم جھگڑے اور حسد, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر انسان کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہے نا کہ اپنے ہی پیٹ سے پردہ اٹھانا, اپنے ہی راز کو فاش کرنا, اپنی ہی بات دوسرے تک لے جانا اپنی شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا یہ اسوہ ہم سب کے لیے ہے, واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ اولاد کے دکھ اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ, ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. پانی لینے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. کیونکہ جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سے 16 سال کے درمیان تھی. ڈول کو پکڑ لیا اور اوپر چڑھائے, لیکن ہوا کیا, وہ گھر نہیں واپس جا سکے. قافلے والوں نے انہیں چھپا لیا, ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ مال غنیمت ہاتھ آیا, چلو بیچ کے کچھ آمدنی حاصل ہوگی. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا, اللہ کو پتا تھا, اللہ کو یعقوب کے دل کا حال بھی پتا تھا اور اللہ کو یوسف کے دل کا حال بھی پتا تھا, اور فاصلہ بہت قریب تھا, کچھ دور نہیں تھے. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ یوسف علیہ السلام کو ان راستوں سے گزارنا چاہتا تھا کہ جن سے گزار کر ان کو وہ بلندیوں تک لے جانا چاہتا تھا کہ وہ ہزاروں سال تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کریں. اور یاد رکھیے, کسی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے دنیا اور آخرت کے انسان اس وقت تک ان چیزوں کا اہل نہیں ہوتا جب تک بڑے بڑے صدموں سے نہیں گزرتا, جب تک بڑی بڑی آزمائشوں سے نہیں گزرتا, اور یہ آزمائشیں بھی انسان کے حق میں بہترین ثابت ہوتی ہیں. بس ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر اور صبر کرنے کی, کیونکہ دنیا کا بڑا بھی تھوڑا ہے. لم یلبثوا الا عشیتن او دحاہا, دنیا کی پوری زندگی آخرت میں انسان کے لیے کتنی ہوگی, بس ایک دن یا اس کی بھی چند گھڑیاں. عشیتن او دحاہا, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. وشروہ بثمن بخسن, آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. کہتے ہیں کہ 20 دینار میں بیچ دیا تھا یا 20 درہم میں, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہ چاہتے تھے کہ کہیں اصل مالک پیچھے نہ پہنچے اور کلیم نہ کر لیں, لہٰذا نکال دو جیسے تیسے, اونے پونے داموں بیچ دو. کیا یوسف کی یہی قیمت تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن ایک وقت آیا کہ بس ان کی صرف دنیا والوں کو اتنی ہی قیمت نظر آئی. بہرحال مصر کے ایک شخص نے, جو مصر کی حکومت میں ایک سرکاری افسر تھا, اس نے ان کو خریدا اور اس کو ان کے اندر ایک ہونہار بچے کے گٹس نظر آئے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا, اس کو اچھی طرح رکھنا, اس کا خیال رکھنا, کیونکہ انہیں یوسف کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی تھیں. بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں, کیونکہ وہ اس کے پاس خود اولاد نہیں تھی. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, اور یوں وہ کسی اور کے گھر میں, کسی غیر کے گھر میں منتقل ہو گیا جہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علوم اور ہنر سکھانے کے یوں بندوبست کیے, کیونکہ آگے جا کر ان کی ضرورت تھی. یہ شخص جس نے اسے خریدا تھا وہ وزیر مال تھا, یا یوں کہیں کہ فائنانس منسٹر تھا. فائنانس منسٹر کا سارا کام کس سے ہوگا؟ حساب کتاب گنتی. اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں فائنانس کی تعلیم کی اہمیت کم نہیں ہوئی, یہ ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہوتی. تو بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہے اور انہوں نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, وہ جس کا پیچھے ذکر ہوا نا کہ تعویل الاحادیث سکھانے کے لیے اللہ نے اس کو ایک غیر کے گھر میں رکھا جہاں رہنا بظاہر بہت تکلیف دہ تھا. کہاں ایک پیغمبر کا گھر, ایک محبت کرنے والا باپ, اور کہاں یہاں مصر کے ایک افسر کا گھر, غیر ملک, غیر لوگ, غیر زبان, بیگانہ کلچر, نہ کوئی دین, کچھ بھی تو نہیں, کوئی چیز بھی مزاج کے موافق نہیں. سوچئے کبھی آپ کو اگر کسی ایسے ماحول میں رہنا پڑے تو آپ کا حال کیا ہوگا کہ جہاں کچھ بھی اپنا نہ ہو, جہاں ہر چیز ہی آپ کی مرضی کے خلاف ہو, تو کیا پھر بھی آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے کہ آپ کو اللہ جو سکھانا چاہ رہا ہے یہاں آپ وہ سیکھ سکیں؟ کیونکہ انسان تعویل الاحادیث باتوں کی تہ تک صرف لیکچر سن کے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خود تکلیف دہ ماحول سے نہ گزرے, امتحان سے نہ گزرے, مشکل, جب تک مشکل لوگوں سے واسطہ نہ پڑے. اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو یہ سب کچھ باپ کے گھر میں بھی انہیں دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے اس طرح اس سرزمین میں ان کے قدم جمائے, یہاں ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا. آج بھی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے, دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں, بالکل غیروں کے کلچر کے حوالے کر دیتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اتنے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں کہ دور رہ کے بھی کوئی دور نہیں ہوتا, بالکل کسی وقت بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز سے مکمل طور پہ کاٹ دیا کہ کسی طرف سے کوئی کانٹیکٹ نہیں, کسی رشتہ دار سے, کسی بھی ایسے شخص سے کہ جو ان کے دین پر ہو, ان کی زبان کا ہو, کچھ بھی, کیونکہ غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے, اپنی مرضی تو تھی نہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں, لہذا اس لاعلمی کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں, ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے وہ گہری حکمت انسانوں کو نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, لہذا وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں, وہ غموں میں ڈوبے رہتے ہیں. جس لمحے انسان اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, اسی لمحے جب سوچ بدلتی ہے تو ماحول بھی مختلف نظر آنے لگتا ہے. اسی تکلیف دہ ماحول کے اندر انسان اپنی راحت کا سامان پا لیتا ہے, جس طرح کنویں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو ایسے خواب دکھائے کہ جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا, بالکل اسی طرح من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اس وقت اللہ کو تھام لیتا ہے اللہ اس کے دل کو تکلیف دہ صورت حال میں بھی ٹھنڈک دے دیتا ہے. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں, اس کی طرف رجوع کریں, اس کو پکاریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لیں. جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے, اور خصوصاً اپنے ان خاص بندوں پر جن کو اس نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہو, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بچپن میں والدین لے لیے, غیروں کے گھر پلے, اللہ نے کچھ سکھانا تھا. تو جن سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے, جن کے درجات اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے عام حالات میں نہیں, غیر معمولی حالات میں سیکھنے کے سبق رکھتا ہے. لہذا اگر آپ لوگوں کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے, اگر آپ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں یا باقی رشتہ داروں کے مقابلے میں یا دوستوں کے مقابلے میں کسی زیادہ بڑی آزمائش اور تکلیف کا شکار ہیں, تو اس پر بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی بھلائی کا فیصلہ کر رکھا ہے, اللہ اس ذریعے سے آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کو سکھایا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں سمجھتے, اس لیے صبر نہیں کر پاتے. اب کیا ہوتا ہے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. گویا حکم اور علم جزا ہے احسان کی. علم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمارے نزدیک دنیا کی دولت، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کہ اگر ڈائمنڈ ہے ہمارے گلے یا ہاتھ میں تو ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، یا کرسٹل ہے گھر میں ہر جگہ پر تو ہم زیادہ طاقتور ہیں، یہ زیادہ خوش قسمت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ بہترین چیز انسان کے لیے علم ہے. کوئی بھی نفع مند علم، چاہے تاویل الاحادیث ہو یا وحی کا علم ہو، کچھ بھی ہو، علم علم ہے، بشرطے کہ وہ نفع مند ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلی چیز ان کو علم دیا. تو اللہ اگر آپ کو، آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے تو سمجھیے کہ یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو گئی، کہ آپ اس کام کے ساتھ منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے، سیکھنے لگ گئے یا سکھانے لگ گئے، گویا اللہ نے آپ کو چن لیا. تو یہاں بھی ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، فہم و فراست تو پہلے سے دی تھی، صبر بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، اور جو جو بڑے ہو رہے تھے ایک کے بعد ایک علم مل رہا تھا. تو علم میں ترقی اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان کو مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے. یہ راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے رستے پہ چلتا ہے وہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے. عام طور پر ہم علم کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کی وجہ سے کر دے گا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، زیادہ دیتا رہے، اور دے اور دے اور دے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، سارے محسنین کو ہم ایسے ہی دیتے ہیں، ایک طرف حکمت دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، معاملہ فہمی دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، فراست دیتے ہیں، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی حکمت دیتے ہیں، اور دوسری طرف علم دیتے ہیں. یہ محسنین کے لیے دنیا میں بدلہ ہوتا ہے، جزا ہوتی. اور یاد رکھیے، علم سے محرومی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس علم نہیں، یا وہ علم کے راستے پر نہیں. جہالت دنیا کے لیے بھی، دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی. اور اگر کسی وجہ سے آپ علم کے چشموں سے محروم ہو جائیں تو کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. اگر دل سخت ہو جائے اور کچھ پڑھنے لکھنے کو دل نہ کریں تو سوچیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کسی آیت کی تفسیر مشکل معلوم ہوتی یا سمجھ میں نہ آتا کوئی مسئلہ تو سب کچھ چھوڑ کر صرف استغفار کرنے لگ جاتے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات صبح سے دوپہر تک صرف استغفار میں وقت گزارتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ یہ معاملہ مجھ پہ کھول دے، یہ بات مجھے سمجھا دے. ان کی دعا میں سے ایک دعا ہے، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے دے. وہ یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے یہ بات سمجھا دے. کیونکہ بعض اوقات آپ کا ذہن کسی ایسی بات پہ اٹک جاتا ہے کہ کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، تو وہ اللہ ہی سکھا سکتا ہے، اللہ ہی سمجھاتا ہے، اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے. اس سے حکمت مانگیے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی. تو یہاں ان کو حکم یعنی حکمت، اور دوسرے معنی نبوت کا بھی کیا گیا ہے. اور عام بندوں کو نبوت تو نہیں ملتی لیکن حکمت مل جاتی ہے، وعلما، اور علم ملتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر کبھی شیطان اس راستے سے ہٹانا چاہے تو آپ سمجھیے کہ آپ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے، شیطان آپ پر وار کر کے کامیاب ہو گیا. ہر دن ایسا گزرے کہ جس میں پہلے سے زیادہ علم میں اضافہ ہو چکا ہو. برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا مال کما کے؟ نہیں، علم میں اضافہ کر کے، مزید نئی چیزیں سیکھ کر. اور علم صرف سیکھنے سے نہیں سکھانے سے بھی بڑھتا ہے. یہ وہ دولت ہے جو دینے سے اور زیادہ ملتی ہے, شیئر کرنے سے اور زیادہ حاصل ہوتی ہے. لہذا جو سیکھتے ہیں اس کو اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اور زیادہ اپنے لیے پائیں گے, اور زیادہ پختگی حاصل ہوگی. پھر کیا ہوا, جس گھر میں تھے وہاں سے ایک آزمائش بھی آئی. جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی, اپنی محبت کے جال میں پھنسانے لگی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی, آ جا یوسف. یوسف نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, یعنی تمہارے ساتھ برا کام کروں. ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زنا اور بے حیائی ان جرائم میں سے ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ملتی ہے. بے حیائی کی طرف جانے والے سارے راستے انسان کو خیر اور برکت اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں. لہذا ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, اپنے کانوں کی حفاظت کرے, اپنے دل کی حفاظت کرے, اور اگر ماضی میں کوئی ایسا جرم ہو چکا ہے تو اس پر کثرت سے رو رو کر اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, تاکہ وہ راہیں نیکی اور خیر اور بھلائی کی وہ راہیں جن میں رکاوٹ آ چکی ہے اللہ ان راہوں کو کھول دے, کیونکہ سوائے اللہ کے ان بند دروازوں کو کوئی نہیں کھول سکتا. انسان ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے, فقر اور افلاس انسان پر مسلط ہو جاتا ہے, نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا بے حیائی کے سارے دروازے بند کر دینے چاہیے تاکہ دل کو ایمان اور عمل اور دین کی لذت حاصل ہو سکے, کلام اللہ کی لذت حاصل ہو سکے, آپ دین کی مٹھاس پا سکیں, ایمان کی حلاوت پا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں, اور اس وقت ان کے دل میں کیا خیالات ہے, جس رب کے مجھ پر اتنے احسانات, اور رب کا ایک مفہوم عزیز مصر بھی کیا گیا جس کے گھر میں وہ تھے, کہ اس شخص نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی کہ مجھے اپنے گھر میں لا کے اچھا ٹھکانہ دیا, میرے سیکھنے کا بندوبست کیا, اور میں اس کی بیوی پہ بری نظر رکھوں, اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص احسان کرتا ہے اور انسان اسی کے گھر کو نقصان دے دیتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا ہے؟ برہان دلیل کو کہتے ہیں. ایک دلیل تو وہی جو پیچھے ذکر ہوا, وہ اللہ نے سجھا دی کہ نہیں, مجھے نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے, احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کا سلوک یہ بھی انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. دنیا میں جس کا بھی ہم پر احسان ہو, چاہے والدین ہو, استاد ہو, ہمارے بڑے ہوں, بزرگ ہو, دوست ہو, رشتہ دار ہو, نیبرز ہو, کوئی بھی ہو, کوئی تھوڑا احسان کرے یا بڑا احسان کرے, اس کو دھوکہ نہ دیں, اس کو دکھ نہ دیں, اس کو دغا نہ دیں, اس کو نقصان نہ دیں, اس کو پریشان نہ کریں, کیونکہ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کے احسان کا حق اور بدلہ کیا دے رہے ہیں. کم از کم اتنا تو دیں اگر زیادہ نہیں دے سکتے. کوئی اگر نہیں بھی جزا مانگتا, آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے بھلا ہی سوچیں, خیر ہی سوچیں. لیکن جو ہم پر احسان کرے اس کے ساتھ ایسا سلوک, ایسی غداری, ایسی بے وفائی, ایسی دھوکہ دہی, تو وہ اس خیال سے بھی کانپ اٹھے. اور یہ اللہ ہی ہے جو ایسے موقع پر دلوں میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو تھام لیتا ہے. چونکہ ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا, اللہ کا ڈر تھا, اللہ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. فرمایا, اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مشکل میں پڑ جاتے, انسان تھے وہ بھی, جوان تھے. اگر وہ 16 سال کی عمر میں وہاں سے نکلے تو کئی چند سالوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ 20, 22, 24 سال کی عمر میں بھرپور جوان تھے, اور ایسے میں اگر کوئی عورت, اور وہ بھی اتنے بڑے افسر کی عورت جو ہے, وہ گناہ یا برائی کی دعوت دے رہی ہے, تو ایسی دعوت کو کون ٹھکرائے گا؟ صرف وہی جس کے دل کو اللہ تھام لے, اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی تاویل نہیں دلیل دے دے. تاویل سے مراد تاویلیں وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہوں کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. برائی کو آسان کر لیتے ہیں، برائی کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے کی طاقت دے دی تھی۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسی برہان ملا کرے، کیونکہ زندگی میں عام طور پر ڈیسیژنز مشکل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کو فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، ہم کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کہ کوئی ہو جو مجھے سجھائے کہ اب کیا کروں، واٹ نیکسٹ، واٹ از دا سولوشن۔ یہ سولوشن اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ برہان اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جن کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں۔ تو ہمیں حکمت کے ساتھ برہان بھی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی وہ عورت اور یوسف آگے پیچھے بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے بھاگے، تو عورت پیچھے بھاگی اور پیچھے سے قمیض پکڑا تو پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت نے پہنترا بدل لیا، کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے۔ اسی وقت الزام لگا دیا، یہ تھی اس کی محبت، یہ محبت نہیں تھی، یہ لسٹ تھا، صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا مقصود تھا۔ محبت اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم نہیں رکھتا، محبت انسان کو قربانی سکھاتی ہے۔ جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے مطالبے نہیں کرتی، وہ بچے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، وہ قربانی کرتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے بھی باہم محبت وہی اصل محبت ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہیں، جس میں انہیں صرف اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی بات یاد نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خیر خواہی ہوتی۔ اور اگر یہ جذبہ دونوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی مشکل ہی نہ رہے۔ مشکلات اس وقت آتی ہیں جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ میرا حق اور میرا مقام جو اللہ نے مجھے دیا بس وہ مجھے ملنا چاہیے، دوسرے کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں یہ میرا بزنس نہیں۔ لڑائی اور جھگڑا، اختلافات اور تعلقات کی خرابی صرف ایسی ہی جگہ پر ہوتی ہے جہاں ہر فریق اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، اور ذمہ داریاں ادا کرنے کا نہیں سوچتا۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی توجہ فرائض کی طرف ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے فوراً دیر اینڈ دین یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا اور ساتھ ہی سزا بھی سجیسٹ کر دی، کہنے لگی اس کے سوا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے۔ اب یہ دل میں ڈال دی بات کہ یوسف کو قید کرنا چاہیے، جو بالآخر پھر ہو کر رہی، یا اسے سخت سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، بس اپنا دفاع کیا مختصر الفاظ میں۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد جان بچانا چاہ رہا تھا اور عورت پیچھے سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، وہ سمجھ گیا، اور یہ تم عورتوں کی چالاکیاں جو واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یہ کس کا قول تھا؟ اس عورت کے شوہر کا۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، وہ بیچارہ بھی بیوی کے ہاتھوں مجبور، جیسے یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے معاملے میں جبکہ وہ اتنا بڑا جرم کر کے آئے تھے بھائی کو چھوڑ کر، صبر کر گئے، درگزر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، اسی طرح یہاں بھی اس بھلے مانس انسان نے جب دیکھا کہ بیوی اس قدر شر پسند ہے، تو کیا کیا؟ درگزر کر گئے، اور یوسف سے بھی کہا تم بھی درگزر کرو. کیونکہ بعض تعلقات اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کی برائی کو جانتا بھی ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں اگر ہمیں پتا ہو ہمارے شوہر بہت برا کام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. بعض اوقات شک ہوتا ہے، بعض اوقات یقین بھی ہوتا ہے. تو واقعی جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، چاہے اولاد اور والدین، یا شوہر اور بیوی، ان کو بعض اوقات انسان پبلک تک نہیں لے جا سکتا، وہاں سے جا کے سزا نہیں دلوا سکتا، کسی اور کے ذریعے حقوق نہیں لے سکتا. ان معاملوں میں درگزر سے ہی کام لیا جا سکتا ہے اگر انسان گھر بسانا چاہے، نہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی نیچر سے باز نہیں آتے، اور انسان باقی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر اگر ان کی اسی ایک برائی پر ہی نظر رکھے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی دکھ دیتا ہے، کام چلا نہیں سکتا، زندگی کی گاڑی مشکل ہو جاتی. کیونکہ بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے نکل نہیں سکتا. تو پھر صبر جمیل ہی ہوا کرتا ہے. یوسف، اس معاملے سے درگزر کر. عام حالات میں تو عورتیں درگزر کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک شوہر بیوی کی اس حرکت پر صبر اور درگزر سے کام لے رہا ہے. اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی دراصل خطا. اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو ہی خطا کار ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. معاملہ کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ قصور وار کون ہے. شوہر کیا سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ عورت کی نیت اور عورت کے دل میں فطور ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک وہ سری غلطی کر رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. شوہر بھی کہتا ہے انا کی کنتی من الخاتین. سب دنیا کہہ رہی ہے انا لا نراها فی دلال مبین. لیکن اس کے باوجود ڈٹائی آپ دیکھیں، ڈٹائی دیکھیں کہ وہ نہیں مان رہی جس کو ماننا چاہیے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی عورتوں کی، تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ایک دعوت پہ انوائٹ کر لیا، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، پھل چھری وغیرہ. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. غلام تھے نا، کیسے نہ مانتے، مرد تھے لیکن چونکہ غلام تھے اس لیے مجبور تھے، تو سامنے آئے. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چھری ہاتھوں پہ پھر گئی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ ان ھذا الا ملک کریم، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کس قدر گواہی، سچی گواہی ان کی نیکی کی. اب عورت کی گواہی، عورت کے لیے بھی گواہیاں دیکھیں، عورت کے خلاف جو جا رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے حق میں جو گواہی جا رہی ہے وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے باوجود عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بات سمجھ نہیں آتی ان کی. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بنا رہی تھی. اور ڈھٹائی سے کہتی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. یعنی کوئی بھی با حیا با عفت عورت ایسی بات نہیں کر سکتی کہ ہاں میں فلاں مرد کے پیچھے ہوں. اور یہ بات وہ دل میں نہیں کہہ رہی، بھری مجلس میں کہہ رہی ہے. تو دیکھیے، جس کو آج ہم ماڈرنزم کے نام پر اور جدید تہذیب کے نام پر بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں پورے میڈیا پر، جس کلچر کو، جن باتوں کو، وہ 4000 پہلے کی جاہلیت ہے. اس دور میں بھی یہی فتنے اور یہی خرابیاں تھیں. بے حیا ہونا ماڈرن ہونا نہیں ہے. بے حیا ہونا انسان کی انسانیت سے گرنا ہے. لیکن شیطان انسان کے لیے برائی کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اور اتنا ڈھیٹ بنا دیتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی کہتے ہوئے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب دیکھیے کہ جب کبھی میں فیس بک پہ مختلف لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں, شادی کی تصویریں, اچھی بھلی شریف گھرانوں کی بچیاں, نیک بچیاں, شادی کے دن کی سجی بنی آراستہ تصویریں فیس بک پہ ڈال کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر ہو رہی تھی, اور پھر اس پر لوگوں کے بڑے تعریف والے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بہترین ہے, اور مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر, جو کہ اس برائی کو مزید تقویت دینا ہے اور اپریشیٹ کرنا ہے کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے, ساری دنیا کے بیچ لا کے اس کو رکھ دیا. تو مجھے حیرت ہوتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اپنی پرائیویٹ لائف, اپنے دل کے جذبات, اپنے اندر کے خیالات, اپنے ایموشنز پوری دنیا کے ساتھ, جس میں عورتیں بھی اور مرد سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور کن باتوں پہ گھنٹے گزارے جا رہے ہیں اور کن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی اس وقت لوگوں کے پاس اور کوئی اچھی مصروفیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ دوسروں کی تصویریں بیٹھ کے جھانکیں اور ان کے اوپر کمنٹس پاس کریں, کیونکہ ہر تصویر کے نیچے آپشن دی ہوتی ہے کہ اس پہ کمنٹ کریں, اور پھر ہمارے ہاتھوں کو کھجلی ہو جاتی کہ کچھ تو لکھ ہی دیں. نیکی کے کام, تقوی کے کام, بھلائی اور خیر کی کوئی بات لکھنے کی توفیق نہیں, اور اگر لکھ رہے ہیں تو فضول باتیں لکھ رہے ہیں, کیسی کیسی آزمائشیں ہیں, اور اس اپنے اس عمل پر کوئی شرمندگی بھی نہیں کیونکہ حیا ہی نہیں, یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ برائی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آتا نا یہ برائی ہے تو کبھی یہ کرتے بھی نہ. لیکن بات یہی ہے نا کہ اذا لم تستحی فاسنا ما شئت, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. جب حیا نہیں تو ایمان نہیں, ایمان نہیں تو تقوی ہی نہیں, اور جب تقوی نہیں تو پھر کوئی خیر و بھلائی نہیں, پھر انسان برائی میں پھسلتا چلا جاتا ہے, کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے, اور کسی روک پہ رکتا نہیں کیونکہ کوئی اور بھی اسے روکنے والا نہیں, اور اس کو خود بھی احساس نہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بھری مجلس میں, اس وقت کی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں کہ لوگ گھروں میں بلا کے ایسی باتیں کیا کرتے تھے, کوئی اور ٹیلی ویژن اور چیزیں نہیں تھی, انٹرنیٹ نہیں تھا کہ جس سے وہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے. لیکن آج یہ نجی, ذاتی, گھریلو مجلسوں اور پارٹیوں سے باہر نکل کے پوری دنیا کے سامنے, مائی اسپیس اور مائی وال اور فیس بک, سب کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنا چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنا باطن دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر حیا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کو کوئی قانون اور کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی, صرف اندر کا حیا اور تقوی ہی کنٹرول کر سکتا ہے, وہی انسان کے ہاتھ روک سکتا ہے, اور وہی انسان کی ان صلاحیتوں کو جو کسی اچھے کام میں استعمال ہونی چاہیے, یہ گھنٹے جو وہاں گزرتے ہیں کسی اچھے کام میں گزرنے چاہیے, وہ اس کام میں گزرتے ہیں. پھر تو بہرحال وہ سینہ زوری کے ساتھ کہتی ہے, میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا, اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. دھمکی دے رہی کہ تو نے میری غلط بات نہیں مانی تو دیکھو تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. یوسف نے کہا, اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے. بار بار قید 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 قید, ٹھیک ہے میں قید خانی چل, اگر میرے بچنے کی یہی صورت ہے تو وہیں چلا جاتا ہوں. اب دیکھیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنی حیا کو بچانے کے لیے قید خانے کو ترجیح دے رہے ہیں, حالانکہ کون انسان قید خانے جانا چاہے گا. بلکہ اگر کبھی گھر بھی ہمارے لیے پریزن بن جائے, قید خانہ بن جائے, تو اس پر بھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, کسی بیماری کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ نکل سکے تو گھبرا اٹھتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے میں ہی وہاں جا کے چھپ جاتا ہوں. چھپنا تو عورتوں کو چاہیے تھا, بچنا تو عورتوں کو چاہیے تھا, لیکن یہاں ایک شریف مرد بچ رہا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہے, بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنا اخلاق محفوظ رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی اور کڑوے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. جہالت کیا ہے جو وہ کر رہے تھے. تو بے حیائی کے کام سارے دور جاہلیت کی یاد ہے، ماڈرنزم کی نہیں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری بھی سنے گا، وہ ہر دکھی دل کی سنتا ہے. لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ سنتا ہے. انہ ہو السمیع العلیم، اور صرف سنتا ہی نہیں، اگر کوئی نہ بھی بولے تو دیکھ کے بھی حال جانتا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی کی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. انہیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی نفس کا بھی اندازہ تھا، ان کی معصومانہ حالت کا اندازہ تھا، ان کے کرتے کی دلیل موجود تھی، شاہد کا فیصلہ موجود تھا، شوہرت کا خود عورت پر الزام لگانے کی بات بھی موجود تھی. عورتوں نے بھی اس عورت ہی کو برا بھلا کہا تھا، لیکن ان ساری گواہیوں کے باوجود، اتنے سچے لیکن اس کے باوجود، پھر انہوں نے اس کو جیل بھیج دیا. کوئی الزام نہیں، سب کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، پھر بھی جیل جا رہے ہیں. بعض وقت نہیں سمجھ آتی نا کہ کہاں ہے میری غلطی، مجھے کہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، میں تو ہر جگہ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی. اس کے بعد اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے اور اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان آزمائشوں کی بھٹی میں تپتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے، جب مضبوط ہوتا ہے پھر بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے. اللہ انسانوں کی کمزوریوں کو اس طرح دور کرتا ہے. تو یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ بعض اوقات آپ پر اگر کوئی آزمائش آئے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی یا قصور ہو، یا ضروری آپ نے کوئی جرم ہی کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ آزمائش آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آپ پہ بھیج رہا ہو، کیونکہ یہ جیل خانہ ہی یوسف علیہ السلام کے دربار شاہی تک جانے کا ذریعہ بنا تھا، اور اس ٹنل سے گزرنا ہی تھا، کیونکہ اس میں سب سے کٹ کے پہلے کس سے کٹے تھے؟ والدین سے، نبوت کے گھرانے سے، اس ماحول سے. پھر اس کے بعد مصر آئے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی، اب اپنے اس ماحول سے دوسرے سے بھی کٹ گئے اور بالکل تنہا ہو گئے، صرف سوائے چند قیدیوں کے اور کون تھا وہاں. اب تو جیلوں میں ٹیلی ویژن ہے، اخباریں ہیں، کتابیں ہیں، بہت کچھ ہے، اندر ہوتے ہوئے بھی آپ ذہنی طور پر باہر ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں تو کچھ بھی ایسا نہ تھا، وہی چار دیواری جو جیلوں کی عام طور پہ ہوتی ہے. سب سے کاٹ کے اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی راہ سجائی تھی، وہاں وہ دنوں تک اپنی چوائس کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے اور خاموشی میں غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ تنہائی بھی انسان کی روح کی غذا ہوتی، تنہائی میں انسان کے اوپر اپنا آپ کھلتا ہے. جب تک لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رویوں کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سارے پریشرز ہٹ جاتے ہیں، اچھے برے سب لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل تن تنہا رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی حالت پر غور کا موقع ملتا ہے. آپ وہ کچھ سوچ سکتے ہیں جو عام حالات میں نہیں سوچ سکتے، آپ کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو لوگوں کی بھیڑ میں سمجھ نہیں آتی، آپ پر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، آپ تاویل الاحادیث جانتے ہیں، پھر لوگوں کے رویے سمجھ میں آتے ہیں. آپ دیکھیے، خصوصاً انسان پہ جب کوئی برا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ایک ایک شخص پہچانا جاتا ہے کون آپ کا کتنا ہمدرد ہے. جو محض اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی کے اوپر بھیڑ کیے ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے چھٹتے ہیں، وہ دور چلے جاتے ہیں. تو جھوٹے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً الگ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لفاظی سے آپ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، صرف باتوں سے، اور آپ کو سمجھ آ بھی نہیں ہوتی کہ صرف باتیں ہیں. تو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے جھوٹے لوگوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، ایسے خوش آمدی اور چاپلوسی کرنے والے لوگ سب الگ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہمیں کچھ توقع ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک اگلی مشکل آتی ہے وہ بھی چھٹ جاتے ہیں، پھر ایک اور مشکل آتی ہے وہ جو اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے. پھر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. لوگوں کی بھیڑ میں آپ اللہ کے لیے خالص ہو ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تنہائی اور جیل ضروری ہوتی ہے. اور یہی انسان کو پھر معاملہ فہمی آتی، یہی انسان کو گہری باتیں سمجھ میں آتی، یہی انسان کو انسانوں کے مختلف رویے سمجھ میں آتے. وہی لوگ جو کل تک چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنی محبتوں کا یقین دلاتے تھے، وہ کہاں گئے آج؟ وہ کیوں نظر پھیر لی انہوں نے؟ کیوں ان کے دل بدل گئے؟ کیوں ان کی توجہات بدل گئی؟ کیونکہ انسان کی تو حقیقت ہی یہی ہے، وہ تو اس کی تو لمٹس ہیں. انلمیٹڈ محبت تو صرف اللہ سے ملا کرتی ہے، ان گنت خزانے تو صرف رب دیا کرتا ہے، اور ہم لوگوں ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لوگوں پہ ہی تکیہ کیے رکھتے ہیں، لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں، جن کی طرف ہم لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ان کی بے وفائی ہوتی ہے، جب ان کی طرف سے دل ٹوٹتا ہے، تو پھر ہمیں، پھر انسان پہ حقیقت کھلتی ہے اس دنیا کی بے ثباتی کی. اور اسی طرح جن سے توقعات ہوتی ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہیں، تو دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا اللہ انسان کے دل کو تھام لیتا ہے اور انسان کو حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں، پردے کے پیچھے کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، یا جب انسان بے صبری کرتا ہے تو پھر انسان کا دل ٹوٹا رہتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یعنی یا نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے. تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رسی پکڑ کر وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، اس کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں. اور جو اب بھی لوگوں سے توقعات رکھتا ہے، تو پھر اس کا دل روز ٹوٹتا ہے، اور زیادہ ٹوٹتا ہے، اور مزید ٹوٹتا ہے، اور وہ کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، جہاں وہ بالکل مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، چھوٹی یا بڑی، تو ہم اللہ کو تھامتے اور پکارتے ہیں، یا بندوں پہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے. عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مسئلے لے لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حل کریں گے. کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، صرف وہ دکھوں کو دور کر سکتا ہے. بندے تو خود کمزور ہیں، فقراء، واللہ هو الغنی الحمید. اور جب انسان کو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، وہ تنہائیوں میں بھی مسکرا سکتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی خوش رہتا ہے، وہ تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے، پھر وہ مثبت کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کی اصل صلاحیتیں باہر آتی ہیں. جیسے زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو چشمے اندر سے نکلتے ہیں، انسانی زندگی میں بھی زلزلے آتے ہیں تو ہماری خیر باہر نکلتی، پھر ہمارا اصل باہر آتا ہے، وہ جو خزانہ اندر اللہ نے ہمارے چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ باہر نکلنے لگتا ہے، وہ ابلنے لگتا ہے، پھر دنیا کو اس کا فیض پہنچتا ہے. اس لیے کسی بھی آزمائش، کسی بھی دکھ، کسی بھی پریشانی پر پریشان نہ ہو. ہاں، آنسو بہا سکتے ہیں، اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں، اسے پکاریں دن کو اور رات کو، تنہائی میں اور سامنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے دلی تعلق اللہ سے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس جینے کی لذت بھی پائیں گے، اور انشاءاللہ اگلی لذت بھی. اب کیا ہوتا ہے؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. جب وہ اندر جا رہے تھے تو دو اور بھی جا رہے تھے. تو ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیچ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں کچھ سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک جیسا غم ہوتا ہے، ایک جیسے معاملے ہوتے ہیں، تو ذرا تعلق زیادہ ہوتا ہے باقیوں کے نسبت. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. نیکی چہرے سے نظر آتی، نیکی رویے سے نظر آتی، محسن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، باتوں سے نہیں. وہ کہتے ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ کے اندر ہمیں بڑی خیر و بھلائی نظر آ رہی ہے، سارے لوگوں کو چھوڑ کر وہ یوسف کے پاس جاتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر سے کچھ ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے، کتنا مخلص ہے، اس سے کیا بات کہی جا سکتی، کتنی کی جا سکتی ہے، کہاں تک اس کو بتایا اور سنایا اور اپنا ہمدرد بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی تھے تو عام قیدی، لیکن سمجھ گئے کہ یوسف مختلف انسان ہے۔ کہتے ہیں نبئنا بتاویلی، ہمیں اس کا مطلب بتائیے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ خوابوں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں کہ بہت ایماندار اور متقی پرہیزگاری ہو، سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ دو لوگ کو مسلمان نہیں تھے، اور کر بھی کیا رہا ہے خواب میں، شراب کشید کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ مطلب تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع اب ہاتھ آیا، اتنی مشقتوں کے بعد اللہ نے شاید وہی نبوت دی تھی، اب وہ پیغام پہنچانے لگے۔ اتنا عرصہ کام کر کے، اتنا عرصہ احسان کر کے اپنا ایک امیج بنایا۔ ہم صرف چار باتیں پڑھ کے مبلغ بن جاتے ہیں اور پھر ہماری کوئی سنتا نہیں، کیونکہ ہمارے رویے نہیں تبدیل ہوتے، ہمارے معاملات میں احسان نہیں آتا، لہذا ہماری تبلیغ بالکل بیکار اور بے اثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، علم کو آگے شیئر کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے محسن بننا بھی شرط ہے، اور محسن بننا کیا ہے؟ دوسروں کے برے رویے کے مقابلے میں ہر حال میں اچھا رویہ اختیار کرنا، کہ دوسرے آپ پر اعتماد کریں۔ جب تک آپ کا اعتماد کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا، لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اور یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں شاید کسی کتاب کو پڑھ کے سنا دینا ہی درس و تدریس ہے اور تبلیغ ہے اور دعویٰ ہے، ادھر کی بات ادھر کوٹ کر دینا، ادھر کی ادھر کوٹ کر دینا، شاید یہی کرنے کا کام ہے۔ یہ تو صرف ایک مرحلہ ہے اور ظاہر مرحلہ ہے، لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بندگان خدا آپ سے مستفید ہوں، تو آپ کو بھی مشکل حالات میں صبر کر کے محسن بن کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ سچا ہو۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ان کو کھانے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر تک یہ لیکچر ہمارے لیے اب شروع ہو گیا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، ذالکما مما علمنی ربی، ربی یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ انسانوں کی طرف نہیں منسوب کرتے، اور دیا بھی تو رب ہی نے تھا نا۔ ہمیں کبھی کوئی علم مل جائے، کوئی بات پتا ہو، بس لوگوں کو ہی کوٹ کرتے رہتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کہا، ہی سیڈ، شی سیڈ، بس بات ختم۔ ہمارا علم تو بس کوٹیشنز ہی ہیں۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پر رب کا تعارف کراتے ہیں، ان کو اپنے سے نہیں جوڑتے کہ ہاں تم سمجھو کہ میں بڑا عالم ہوں، اپنے روب میں تم کو لانا چاہتا ہوں، تم کو بتا کے۔ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے کسی چیز کو اپنی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں تو لوگ ہم سے مروب اور متاثر ہوتے ہیں، جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنا تعارف یہ نہیں کراتے کہ اچھا میں فلاں جگہ پیدا ہوا، پھر میرے ساتھ میرے بھائیوں نے سلوک کیا، اور میں بڑے مشکل مرحلوں سے گزرتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میری داستان کیا ہے، کیا بیتی مجھ پہ۔ کوئی ایسی باتیں نہیں کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ اب یہاں بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا اگر کسی کے علم سے استفادہ کرنا ہی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنا ایمان کتنا ہے اور اس کا تقویٰ کتنا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. شرک کی تردید, ہر پیغمبر نے ہر موقع پر شرک کی تردید کی. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل مخلوق میں الجھے رہتے ہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک وہ اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ زیادہ اچھا کیا ہے, بہت سے خدا یا ایک جو سب پہ غالب ہے؟ یعنی اس میں لاجک بھی ہے, اس میں جذبات بھی ہیں, اس میں اپنی ایسوسیشن بھی, اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں, یعنی اپنی سند بھی دے رہے ہیں کہ کن کی اولاد ہوں اور پھر کس کی بات پہنچا رہا ہوں اور کیا بات پہنچا رہا ہوں. چند لفظوں کے اندر سب کچھ سمٹ گیا. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو, اب تردید بھی ہے ساتھ. دیکھیں کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک طرف تائید کے ساتھ غلط کی تردید نہ ہو. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو, وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں, اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہ دیکھیے, اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثریت کی بات بتائی کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا, وہ کرنا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ کس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے والدین ایسا کرتے ہیں, ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ہمیں یہ پسند ہے, یا میں ہوں یا ہم ہیں, اس کے باہر کوئی نہیں. تو جو لوگ صرف اپنی عظمتوں میں گم ہوں وہ خدا کی عظمت نہیں پا سکتے. اللہ کی عظمت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی عاجزی, اپنے گناہ اور اپنے قصور نظر آئیں, اپنی غلطیاں نظر آئیں اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو. تو اپنی گفتگوؤں پہ غور کیا کیجیے کہ زیادہ بات کس کی کرتے ہیں آپ, اپنی کرتے ہیں, اپنے خاندان کی کرتے ہیں یا کوئی اور بھی خیر بھلائی کی کرتے ہیں؟ اے زندہ کے ساتھیو, بس اتنی بات کر کے اب تعبیر بتاتے ہیں. تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا, شاہ مصر کو شراب پلائے گا. یہ جو رب کا لفظ ہے, یہ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں ربا یا رب ربن کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا, پروان چڑھانا, کسی کی ضرورت پوری کرنا. تو عام طور پر بادشاہوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال. گھر کی عورت کو کہتے ہیں ربت البیت, جو گھر کا انتظام چلاتی. تو منتظم کے لیے بھی آتا ہے رب, تربیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے, بات ختم. مختصر الفاظ میں کام ختم کر دیا. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, یعنی عزیز مصر سے ذکر نہ کیا اس نے, اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا سہارا لے لیا, کس کا؟ انسان کا, کہ جا کے تم میری سفارش کر دینا اور بتانا کہ میں کیسا ہوں, شاید وہ مجھے رہا کر دے, کیونکہ قید تو قید ہی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بندے کو ہی بھلوا دیا جس نے جا کے آگے سفارش کرنی تھی. گویا کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی سفارش کر نہیں سکتا, کرے تو اس کی سنی بھی نہیں جائے گی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا بندوں سے شکایت نہ کریں تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگر ڈاکٹر ایک صحیح پرسکرپشن نہیں لکھتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو شفا ہو. اگر اس کو آپ کا مرض سمجھ نہیں آتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو اس مشکل سے نکالا جائے. تو اسی طرح کسی بھی تکلیف میں آپ ہو, جب تک آپ کا کورس پورا نہیں ہوگا آپ باہر نہیں آ سکتے. مکمل ڈوز ضروری ہے شفا کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو بدع سنین, بدع عربی میں کہتے ہیں 3 سے 9 تک کو, کئی سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان, اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کام ہو جائے تو کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی, الٹا کام, اور اناج کی 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی. عجیب کنٹرڈکشن. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھ. یعنی بادشاہ اپنے خواب سے اتنا گھبرایا کہ اس نے صرف چند اپنے ہمرازوں کو بتانے کے بجائے پورے بھرے دربار میں بات کی. درباری بھی سارے آس پاس ہر طرف پوچھنے لگ گئے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی, کیونکہ بڑا انوکھا سا خواب تھا. اب یہ دیکھیں بادشاہ بھی مشرک ہے لیکن اس کو بھی سچا خواب آ گیا. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں, اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. سب کے سب کیا ہو گئے؟ عاجز آ گئے, سب عاجز آ گئے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, وہ سالوں بعد بات یاد آئی, اوہ میرے خواب کی تعبیر کسی نے بتائی تھی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی, ایوہ الصدیق, یہ ہوتی ہے پیغمبروں کی پہچان, یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی پہچان کہ وہ اپنی بات میں سچے, اپنے کردار میں سچے اور سچائی کی تلاش میں رہنے والے. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی, 7 بالیں ہری اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے, اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو, اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے, اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے, یعنی پھر خوب دودھ اور پھل تم کو ملے گا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اس کو سمجھ آ گئی کہ کچھ بات ٹھیک لگتی, مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, کیونکہ وہ اپنے اوپر سے الزام کی تردید چاہتے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی, اللہ کو تو پتا ہے, بندوں کو پتا چلنا چاہیے کہ سچا کون اور جھوٹا کون. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی. دیکھیے کتنے اوپنلی مجلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس میں کوئی ڈھٹائی کے ساتھ کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے. یعنی کسی عورت کے لیے, خصوصاً اگر وہ شادی شدہ ہو, اس بات کا ذکر منہ پہ بھی لانا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے, انتہائی معیوب بات ہے. دین میں بھی, اخلاق میں بھی, فطرت کے اعتبار سے بھی, کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی شادی شدہ عورت قید نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کرے یا اس پہ ریجھے اور پھر اس کا تذکرہ بھی کرے اور اس کا تذکرہ پبلکلی کرے, کیونکہ بادشاہ کے سامنے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پبلکلی بات ہو رہی ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے, وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. معاملہ صاف ہو, جس نے الزام لگایا تھا اس نے اعتراف کیا, بھری مجلس میں اعتراف کیا. یہ موقع کس نے پیدا کیا بے گناہی ثابت کرنے کا؟ اللہ نے, لیکن کب, کتنے عرصے کے بعد؟ کئی سال کے بعد. کبھی آپ پر بھی کوئی ایسا جھوٹا الزام لگ جائے کہ آپ تنہا رہ جائیں اس غم کو سہنے کے لیے, تو پریشان نہ ہو, غم چھوڑ دیں, اللہ سے امید رکھیں کہ جس طرح کچھ حالات میں یہ الزام لگا تھا اسی طرح اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ صفائی دنیا میں سامنے آ جائے گی اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے اور محسن بننا پڑتا ہے. وہ اپنی نیکیوں اور احسان اور رویے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. یہ اللہ کا معاملہ نا, وہ اللہ سچائی کی گواہی دینے والا کافی ہے. کفا باللہ شہیدا, دنیا میں بھی حقائق کھل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی تو کھل کر رہیں گے. وہ وقت دور نہیں جب سب کے سامنے سچائی کا اظہار ہو جائے گا. یوسف نے کہا, اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا, وہ اللہ کے کام کے لیے نہیں چنے جاتے. 13 پارا, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا, میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا. نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ میں انتہائی پاک باز ہوں؟ انسان ہے, کمزور ہے, شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں, اللہ کی رحمت ہو تو انسان پاک باز رہ سکتا ہے. بادشاہ نے کہا, انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں, اپنے لیے خاص کر لوں. اب وہ لے آئے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ کس کام کا کتنا قابل انسان ہے, کہ سارے مرحلے یا ایک جس میں پار ہو جاتے ہیں. لوگ سالوں کسی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہاں یوسف علیہ السلام سالوں تنہائی میں کچھ اور سیکھ رہے تھے اللہ سے. اور پھر جب دنیاوی ترقی کا وقت آیا تو یکایک بلندی پہ جا پہنچے. بادشاہ نے اپنے پاس ڈائریکٹ بلا لیا. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا, اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. انک الیوم لدینا مکین امین, اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. دیکھیے, سچائی اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے, چاہے لوگ جھوٹا کہتے رہیں ساری گواہیوں کے باوجود, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سچائی کھل جاتی ہے. جیسے حضرت عائشہ سے الزام اترا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا, ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں, کام بھی جانتا ہوں. علم بھی ہے, ہنر بھی ہے, نالج بھی ہے, اسکلز بھی ہیں. آپ کے ملک پر جو مشکل آنے والی ہے اس مشکل سے, اس مشکل کا سدے باب کر سکتا ہوں. یہ تھا وہ وقت جس کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اب اگلے مرحلوں پہ جانا تھا, تو اب یہ پہلا سٹیپ ہے. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے, پوری آزادی, فل اتھارٹی اس کو مل گئی. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. بس محسن بننا شرط ہے. کہاں وہ جیل خانے میں, کہاں پورا ملک ان کے لیے مسخر کر دیا گیا. جہاں چاہے جائیں, جو چاہیں کریں, سب ان کے تابع فرمان. وقت بدلتے دیر نہیں لگتا, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. صرف انسان کو صبر, تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے, اللہ کے ڈر سے زندگی بسر کرتے رہے. اب حالات مزید پلٹا کھاتے ہیں. وَجَاءَ اخوت یوسف, یوسف کے بھائی مصر سے آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ قبول کیا, اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ 7 سال تک جب ہمارے ہاں بہت پیداوار ہوگی تو ہم غلے کو ان کی بالیوں کے اندر ہی محفوظ کرتے جائیں گے. اور اس طرح لوگوں نے بچت کے ساتھ کام لیا اور آنے والے قحط کی پہلے سے تیاری کر لی. اس خواب کی بنا پر انہوں نے پلاننگ کر لی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا استعمال کیا اور باقی سارا محفوظ رکھا. اب جب قحط پڑا تو صرف مصر میں نہیں چاروں طرف پھیل گیا. اب کسی اور کے پاس تو یہ تیاری تھی نہیں سوائے ان کے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشرک حکومت کے اوپر رحمت کر رہا ہے لیکن دوسرے لوگ مشقت میں مبتلا ہو گئے. اخوان یوسف مشقت میں، قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب غلہ ختم ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ صرف مصر میں غلہ ملتا ہے تو سب لوگوں کے آمد و رفت مصر کی طرف ہو گئی، اور اس میں اخوان یوسف بھی آ گئے. جب وہ وہاں آئے یوسف نے تو پہچان لیا کہ بھائی ہیں اپنے، مگر وہ اس سے ناشنا تھے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی یوسف کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے. انسان جب کسی سے دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور اپنے طور پہ ختم بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ جس کو بلندی دینا چاہتا ہے اس کے لیے اور دروازے کھول دیتا ہے، اور راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. لہذا کبھی کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ جائے جو آپ کے کسی ٹیلنٹ سے، آپ کے علم سے، ہنر سے، کسی مہارت سے حسد رکھتا ہو اور آپ کو دبا دینا چاہتا ہو، پیس دینا چاہتا ہو، آگے نہ بڑھنے دینا چاہتا ہو، تب بھی کبھی پریشان نہ ہو. آپ سمجھے کہ اللہ ابھی مجھے اور گہری باتیں سکھانا چاہتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر جو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے جوہر رکھا ہے وہ باہر نکل کے رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر وہ تھوڑا وقت بھی بہت کافی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور تقویٰ کی ضرورت ہے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، گھر میں اتنے لوگ ہیں، ساتھ اتنے آئے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی غلہ دے دو. تو کہا اگلی دفعہ اس کو ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں؟ محسن ہے نا، اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں کہ آنے والے اجنبی مسافروں کا اتنا خیال بھی رکھتا ہوں. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ان کی خوبیاں تھیں جن کو اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ان دو چیزوں کو نوٹ کریں اور ان پر اعتماد کریں. جب ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرے، تو اس موقع پر اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ میرے اندر، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، مجھے علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، وہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، تو یہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اپنے منہ میاں میٹھو بننا نہیں ہے. مثلا اگر آپ اپنا سی وی تیار کرتے ہیں کسی جاب کے لیے اور اس میں آپ اپنی اسکلس کی لسٹ بناتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، تجربے کتنے، آپ کے ایکسپیرینس کیا ہیں، تب آپ کہ نہیں نہیں مجھے نہیں لکھنا، وہ اس طرح سب کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا آتا ہے. تو پھر یہ آپ نے سیکھ کس لیے رکھا ہے؟ پتا چل جائے گا تو. یعنی اس میں بہت غیر حکمت سے کام لیتے ہیں بعض لوگ. جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی بات کو بتانے کی وہاں تو بتاتے نہیں، وہاں ان کو ریاکاری کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور جہاں ان کو نہیں بتانا چاہیے وہاں بھری مجلس میں باتیں کیے چلے جاتے ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی. حکمت کیا ہے؟ جہاں جس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے اور کسی خاص موقع پر آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، قوم کو، ملک کو، وطن کو، ملت کو، لوگوں کو، گھر والوں کو، آپ اپنے آپ کو آفر کریں، آپ والنٹیئر کریں کہ یہ کام مجھے آتا ہے، میں کر سکتا ہوں. بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے کر نہیں پا رہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں آگے ان کو پھر پتا نہ چل جائے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ ٹیلنٹ اسی وقت کے لیے تو اللہ نے رکھا تھا تمہارے اندر، آؤ اب اس کو استعمال کرو. اور اس وقت وہ انسان کو بتانا چاہیے کہ چھوڑیے آپ نہیں کر پا رہے، میں کر سکتا ہوں، لائیے مجھے دیجئے، میں کرتا ہوں، اور آپ آگے بڑھ کے کریں. یہ بھی احسان ہی کا احسان کی قسم ہے. اور یہاں پر انسان اپنی تعریف یا ڈنکا منوانے کے لیے نہیں، اپنی تعریف یا ذات کو جتوانے کے لیے نہیں بات کر رہا، یہاں صرف اس لیے کہ دوسرا اطمینان میں آ جائے کہ ہم جس کے حوالے کام کر رہے ہیں وہ کام جانتا بھی ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے مال انہی کے سامان میں رکھ دو. کیا اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے، یعنی جو ان سے پیسے ہم نے لیے ہیں، چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، واپس رکھ دو، احسان کرو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے کہ اتنا اچھا شخص ہے، چیز بھی دی اور پیسے بھی لوٹا دیے، اور اس پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت شدت سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی واپس آئیں، کیونکہ آئندہ کے راستہ کھولنا چاہتے تھے. لیکن پھر بھی کتنا حوصلہ ہے نا، اس وقت نہیں بتایا اپنا آپ، نہ کوئی جتوایا، نہ کچھ کیا، نہ ساتھ چل پڑے، نہ کوئی اور، حالانکہ اتنا اختیار تھا، اتنے حوصلے اور صبر. پتہ ہے اپنے آپ کو پتہ ہوتا نا کہ کیا کچھ ہے اپنے پاس، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا. یعنی کچھ دولت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پرس میں ہوتی ہے، اور کچھ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا اور وقت پہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. قبل از وقت کر دیں گے تو بے قدری ہو جائے گی اس کی، ضائع کر بیٹھیں گے اس کو، اور وقت پر کریں گے تو بے حد فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم اور حکمت کی باتیں ہر ایک سے نہ کرو، اس سے کرو جو قدردان ہو، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. بہرحال جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ انہیں ایکسٹرا اس لیے کہنا پڑا کہ پہلے اسی کے بھائی کو اپنے طور پر ٹھکانے لگا چکے تھے. باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا. ایک اور نشانی. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. بہت خوش، اوور ایکسائٹیڈ، اور ایک بار شتر، یعنی اونٹ بھر اور زیادہ بھی غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی قسم کھا کے بات نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تمہیں گھیر ہی لیا جائے. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. سب نے اچھا وعدہ کیا، خدا کی قسمیں کھا کے تسلی دلا دی. پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اب دیکھیے قبائلی علاقوں کے لوگ، 11 جوان اکٹھے داخل ہو کسی دروازے سے تو عام خود دوسروں کے نوٹس میں آ جائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جب کبھی ایسا موقع ہو تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال ہوتا تو وہی جو اللہ چاہے. مثلا اگر آپ حجاب میں ہیں، 5-7-10 لوگ، 10-12 کا گروپ ہے، اور آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایکسٹرا انویسٹیگیشن ہوگی نا. بس اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی غیر ملک جا رہے تھے، امیگریشن پار کرنا تھی ان کو، تو 11 کے 11 تو ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی بکھر جانا، وہاں جا کے ادھر ادھر سے ہو کے جانا. مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں بس مشورہ دے سکتا ہوں، تجویز دے سکتا ہوں، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور توکل کرنے والوں سب کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے. یہ ہے تدبیر اور توکل. تدبیر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے طور پر سارے طریقے آزما لے. اور توکل کیا ہے؟ کہ اللہ ہی بچائے گا، میری تدبیریں نہیں کام آئیں گی. لیکن اس توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرے. تدبیر انہوں نے کر لی، لیکن بھروسہ اللہ پہ ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا، اس پہ چلے تو تمہیں کچھ نہیں ہونے کا. ہم اس ٹون میں بات کرتے ہیں، تم ذرا میری مان کر تو دیکھو، پھر دیکھو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تدبیر بتائی اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم بھی وہی کرو. یہ تھا زاد راہ جو بچوں کو دے کے بھیج رہے تھے. تربیت اولاد کی بہترین یہاں پر ٹپس مل رہی ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی ٹپ تو یہ کہ پتہ ہے بچے قصور وار ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے کہ تدبیر کے باوجود بھی جب تدبیر الٹ جاتی ہے، توکل کے باوجود بھی جب کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خوب محنت بھی کر لیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن نمبر وہ نہیں آتے جو ہم چاہتے ہیں. پھر ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ محنت بھی کی تھی، پڑھ دعا بھی کی تھی، پھر کیوں نہیں ایسے ہوا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اللہ آپ کو اس چیز سے پھیر کے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں آپ محنت کر رہے ہیں یہ آپ کی دنیا عاقبت کے لیے اچھا ہی نہ ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگا کے وہاں سے گراتے ہیں کہ یہاں سے مڑ جاؤ، کوئی اور رستہ دیکھو. اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک رستے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ایک سٹیپ پہ جا کے رک جاتے ہیں. کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حکمت ہے؟ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ وہ حکمت سجھا دے، مجھے اس کا مطلب بتا دے، مجھے اس کی حقیقت بتا دے. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے خود بھی حوصلے میں ہیں اور بھائی کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ غم نہ کر، ان کی باتوں پہ غم نہ کر، فلا ان کے کاموں پہ غم نہ کر، فلا تب تس بما کانوا یعملون. عام طور پر ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ غم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی باتیں. ہم اچھے حال میں ہیں، خوشحال ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں، باقی سب بھی اچھا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے، پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ اب بھی راضی نہیں، پھر آپ بگڑ اٹھتے ہیں، پھر آپ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو اور باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہاں اب اصل کھلی، اب اصل حقیقت پتہ چلی کہ تم یہ تھے. ابھی تک تو تم نے نیکی اور تقویٰ کا خول چڑھایا ہوا تھا نا اپنے اوپر، اور اب حقیقت پتہ چل گئی، پھر آپ اور غمگین ہوتے ہیں. لوگ نہ اس پہ راضی ہیں نہ اس پہ راضی، ہر حال میں باتیں بنائے جا رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا تب تس بما کانوا یعملون. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ویسے زندگی میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو ایک گر سیکھ لیجئے، اگر آپ نے کچھ کرنا دنیا میں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کریے جو مرضی. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. وہ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں، آج آپ کی تعریفوں کے کلابے ملائیں گے زمین، آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے، اور کل وہی آپ پر نکتہ چینی کر رہے ہوں گے. نہ ان کی تعریف پہ پھولیے نہ تنقید پہ روئیے، اپنا کام کرتے جائیے، کان بند کر لیجیے، اور دل پہ تو غم آنے ہی نہیں دینا. کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کل یہ کچھ اور کہیں گے، سو واٹ، ان کی بات کوئی حتمی ہے، کوئی فائنل ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا. اگر یہ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، مجھے کیا غم. اگر مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے تو بھی مجھے نقصان نہیں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا وہ کسی کی تنقیدوں سے ختم ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیے جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی نا، دولت سے مراد کوئی بھی دولت، علم کی، ہنر کی، عقل کی، سمجھ کی، کوئی بھی، مال کی، کوئی اتنا حسد ہوگا، اور وہ حسد اپنے بھائی کریں گے، اخوان یوسف بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار کریں گے، قریبی لوگ کریں گے، حتیٰ کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے کریں گے، آپ کو چاہنے والے بھی کریں گے۔ یہ انسان کی انتہا درجے کی کمزوری ہے کہ اپنے سے آگے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے تجربات اور مشاہدات میں بعض اوقات میں نے ماں اور بیٹی کے بیچ میں حسد دیکھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس رشتے میں بھی حسد ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس رشتے میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان انتہائی خود غرض ہے، اسی سے انسان کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے، اور وہ بندوں کے رویوں سے اوپر اٹھتا ہے۔ اوپر جب ان رویوں سے اوپر اٹھتا ہے، پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جاتا ہے، پھر وہ بڑے کام کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس نے کچھ کہہ دیا اور پریشان ہو گئے، اس نے کچھ کہہ دیا اور رو پڑے، اور اس نے کچھ کہہ دیا اور آپ گر پڑے، تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں اور آپ ان کا نوالہ بنے ہوئے۔ آپ ان کو خوش نہ ہونے دیں، آپ خود مطمئن رہیں اور اپنا کام کریں، اور جب کوئی ایسی بات کرے واللہ المستعان علی ما تصفون، اور آگے چلیں۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخی، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ بھائی تھا نا، یعنی جو سگا بھائی تھا بنیامین، تو اپنا پیالہ کہتے ہیں یا سونے کا تھا یا چاندی کا، بہرحال وہ اس نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا کہ چلو سرپرائز ہے، بھائی جا کے سامان کھولے گا تو وہ اس میں سے نکلے گا، تو کہے گا اچھا یہ وہی ہے جس میں وہ پانی پیتا تھا، چلو یہ نشانی صحیح، یادگار صحیح۔ تو انہوں نے اس نظریے سے پیالہ اس میں رکھ دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور پیالہ کھو گیا، تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ یہاں یہ بےچارے بے گناہ تھے۔ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی اسی شخص کو پکڑ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، یعنی دین ابراہیمی میں چوری کے معاملے میں یہی قانون ہے کہ چور کو اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاش لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے نہیں، وہ جو سیکس تھے، بیگز تھے، اس میں سے پیالہ نکال دیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور اس طرح اللہ نے بنیامین کے رکنے کا انتظام کر دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ دنیا میں بھی ہر انسان کے علم سے بڑھ کر کسی اور کا علم ہے، اور سب سے بڑھ کر تو پھر خود اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہے۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، وقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، اور خود یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلیم کر رہے ہیں۔ اثر رہا یوسف فی نفسی، یوسف اپنے دل میں اس بات کو چھپا گئے، دل میں پی گئے، ان کے منہ پہ کھڑے لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے صبر۔ اچھا، ولم یبدھا لہم، اس کو ظاہر ہی نہیں کیا، ان پر حقیقت ہی نہ کھولی، کہا دل میں کہا بڑے ہی برے لوگ ہو تم، یعنی میرے منہ پہ مجھے الزام دے رہے ہو، جو الزام تم مجھ پہ لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا اور جو الزام تم مجھ پہ لگا رہے اس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے، واللہ اعلم بما تصفون. پھر وہ کہتے ہیں قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. اب یہ جو محسن ہونے کی گواہی ہے نا، تھرو آؤٹ دا سورہ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق، محسن، متقی اور صبر کرنے والے، یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی. قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر اب آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا، جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد پیمان لیے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی ہم تو کر نہیں سکتے تھے کہ وہ چھپ کے کیا کر رہا ہے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، پہلے یوسف کو پھینک آنے کی بات اور اب ایک اور مسئلہ، دوسرا بھائی بھی. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، صبر جمیل. اور امید دیکھیے اصلاح آتی نہیں بھی جمیان، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یوسف کو بھی لے آئے، بڑے بھائی کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، کیونکہ بڑا بھائی تو گیا ہی نہیں، کہ میں تو جاتا ہی نہیں جب تک کہ یوسف نہ ملے، جب تک کہ بنیامین ساتھ نہ چلے. اب آپ دیکھیے کسی بھی باپ کی کیفیت، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں، فیوچر کا نہیں پتہ تھا ہمیں، پتا نا کیا ان دا سٹوری کیسے اینڈ ہوئی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ایک بیٹا کھو جائے، بہت ہونا اور بات ہے، کھو جانا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. جب کوئی چیز کھو جاتی ہے نا تو بےچانی بھی زیادہ ہوتی ہے، مرنے پہ غم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے دن میں انسان برابر ہو جاتا ہے، لیکن کھوئی جانے والی چیز کا غم، کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا اٹھتے بیٹھتے دماغ سے وہ بات جاتی نہیں کہ جب تک وہ مل نہ جائے وہ نکلتی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں سے دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے اور تیسرا وہاں رہ گیا، لیکن امید نہیں چھوڑی، کہتے ہیں امید ہے سب واپس آ جائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے امید. امید اسی کو ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایسا ایمان کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ حالات بدلیں گے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہونی چاہیے، مثبت سوچ. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو آسان طریقے پہ پیدا کیا ہے، اس میں تکلیف دہ چیزیں تھوڑی ہیں. مثلا زمین کا ایک بڑا حصہ پلین ہے، پہاڑ اور پہاڑی علاقے نسبتاً کم ہیں. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے، مثلا پھلوں کو دیکھیے، سبزیوں کو دیکھیے، تو اس میں استعمال کا حصہ، فائدے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، باقی چیزیں آلائشیں کم ہوتی ہیں. تو جہاں کہیں بھی خیر ہوتی ہے، آپ دیکھ خیر زیادہ ہے، استعمال کی چیزیں زیادہ ہیں اور ممنوع چیزیں کم ہیں. تو کائنات کے اسی اصول سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. یعنی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، خیر ہوگی، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائی یوسف، ان کی طرف سے منہ پھیر کے بیٹھا، پھر کہا ہائی یوسف، سامنے نہیں کہا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی دکھ تکلیف ہو بچوں کے سامنے روتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بےچارے اور ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی نفسیات پر منفی اثر پڑتا ہے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ رونا تو اللہ کے سامنے روئیں، بندوں کے سامنے مت روئیں، خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. کوئی یاد رکھیے، کوئی انسان آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا. انسانوں کے سامنے مت روئیے، انسانوں کے سامنے رونا اپنے آپ کو گنوانا ہے. کوئی کتنا بھی ہمدردی کرنے والا ہوگا، کتنی دیر کرے گا، اگر زیادہ روئیں گے نا تنگ آ جائے گا آپ سے، تنگ آ جائے گا. جب آپ بندوں کے سامنے روتے ہیں تو بندے آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں. سب کو صرف ہنستے مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بچے جب مسکرا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو ماں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ماں بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اچھا رو لو، رو کے چپ ہو جاؤ گے. ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ہنستے ہنستے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان آنسوں کی کوئی قدر کرے، کوئی بھی نہیں کرتا. پھر ہم اور روتے ہیں، پھر کوئی نہیں سنتا، پھر اور روتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں بنتا، پھر خود ہی چپ کر جاتے ہیں. وتولى عنهم وقال يا اسفا يا اسفا على يوسف. غم ہے دل میں، ذکر ہے اللہ کے سامنے. وبيضت عيناه من الحزن، اتنا غم کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر ہی ہوئی ہوں گی. عورتوں کا رونا تو مشہور ہے، لیکن کہیں اگر مرد کوئی روتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، تب وہ روتے ہیں. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کے رونے کا ذکر ہے. فہوا قزیم قزیم، اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، یعنی آنسو پی رہا تھا، اندر ہی اندر لے رہا تھا. اب بیٹا نے دیکھا تو کیا کہا؟ انہوں نے بھاپ لیا، سن لیا. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم بعض کو چھپ کے بھی روتے ہیں تو منہ لال ہو جاتا ہے، پھر سب پوچھنے لگتے کیا ہوا. وہی بات، دیکھا نا آپ پھر اسی بات پہ رو رہی ہیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، جس کو آگے سے، جس کو نظروں سے ہٹانا چاہا، جس سے میدان صاف کرنا چاہا، وہ نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا. مسئلہ تو نہیں حل ہوا. ہم سوچتے ہیں بعض وقت کسی انسان کو اٹھا پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی کو کسی سے کاٹ دیں گے، الگ کر دیں گے تو پھر ہماری جگہ بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، رو رو کر یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں. انما اشکو بثی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ ہے گریف مینجمنٹ، غم کا علاج. اور ہم داستانیں بس لوگوں کو ہی سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اس طرح ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا، اور جب وہ ہماری نہیں سنتے پوری تو اور بھاری ہوتا ہے، اور سٹ پٹاتے ہیں. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، ڈھونڈو، ذرا ڈھونڈو گمے ہوں کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر، مایوس نہیں ہونا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کہاں وہ جو کہتے تھے ونحن عصبہ, ہم بڑے ہم جتھا, کہاں وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہم کو خیرات دے. اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ جو چیز اونچا جانا چاہتی ہے اللہ اس کو نیچا کرتا ہے, جو اوپر جاتا ہے اس کو نیچے ہونا پڑتا ہے. تو جو کوئی بلندیوں کے خواب دیکھے وہ اس کے لیے بھی تیار رہے کہ اس کو نیچے بھی آنا پڑے گا. کبھی جب کسی بھی معاملے میں اونچے ہو جائیں, کچھ زیادہ مل جائے تو فخر نہ کریں, یہ سب کچھ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا, یہ چھٹ سکتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب ہم کو ایک نعمت ملتی ہے تو ہم تھوڑے پراؤڈ ہوتے ہیں, پھر ایک اور ملتی تھوڑے اور پراؤڈ ہو جائے, تھوڑے اور ملتی. ماں باپ بھی پیمپرنگ کرتے ہیں, ایک پہ ایک ڈگری لیے چلے جا رہے ہیں, جاب بھی اچھی مل گئی اور بہت کچھ بن جاتے ہیں. پھر شوہر ایسا ملتا ہے جو کسی ایک چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, پھر انسان روتا ہے کہ کہاں قسمت پھوٹ گئی, اتنی ناقدری. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی, اللہ سکھانا چاہتا ہے, انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بندگی کے حدوں میں رہے. کیونکہ نعمتیں انسان کو بعض اوقات متکبر بنا دیتی ہیں, مختالاً فخورا بنا دیتی ہیں. پھر یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہم کو توڑ کر عاجز بنا کے اپنا بناتا ہے تاکہ ہم بندگی کی حد سے نہ نکلیں, تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا, جب ہر چیز سیدھی سیدھی جانے لگ جاتی ہے نا, ہم لازمن, یہ ہماری ویکنس ہوتی, ہم لازمن خود کو کچھ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں, تکبر کی بولی بولنے لگتے ہیں, بڑے بڑے بول بولنے لگتے ہیں, اور دوسروں کے عیب چننے لگتے ہیں, ان کو حقیر کرنے لگتے ہیں, ان کو کریٹیسائز کرنے لگتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بول بولیں تو صحیح, آپ منہ سے نکالیں تو صحیح, آپ ہی کے سامنے آتا ہے, پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا اور مجھے ہی دیکھنا پڑا. تو یہ اللہ کی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہماری اڑان اڑنے لگتی ہے نا, اونچی ہونے لگتی ہے, تو وہ ہم کو ذرا نیچے لاتا ہے کہ کہیں خدا بننے کی کوشش نہ کرو. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. جب انہوں نے خیرات مانگی نا بھائیوں نے کہ ہم کو صدقہ دے دو, دیکھیں کتنا ایموشنل سین ہوگا نا, کہ وہ جس نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا, پھر وہ کبھی آپ کے آگے اتنا مجبور اور بے بس ہو کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے, تو ترس آ جاتا ہے نا کہ یا اللہ. کیونکہ تقویٰ جب اندر ہوتا ہے تو انسان ہل جاتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ میرے آگے آ کے یوں جھکے. لیکن اللہ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں جھکاتا ہے اس کے سامنے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے. ظالم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے, اللہ مہلت ضرور دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ پکڑتا ہے کہ پھر انسان کا نکلنا اسے دوبر ہو جاتا ہے. اس نے کہا تمہیں یہ کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ کیا اخلاق ہے, تم نا سمجھتے, تم سے غلطی ہوئی تھی, یاد ہے وہ غلطی؟ دیکھیے اگر کسی کو کسی کی غلطی یاد بھی دلانا ہو, بہترین طریقہ ہے اصلاح کا, اور ہم کیا کرتے ہیں, ایسے طنز اور تانے اور تیر. اب موقع آیا کہ اس کو کچومر نکال دو اگلے کا, باتیں سنا سنا کے. لیکن محسنین ایسا نہیں کرتے, مقربین ایسا نہیں کرتے, وہ اس وقت بھی دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں, رعایت رکھ کے بات کرتے ہیں, بد اخلاق نہیں ہوتے, بے حیا نہیں ہوتے کہ جو منہ میں آئے بس دوسرے کے سامنے بولتے چلے جائیں اور اس کو بے عزت اور ذلیل کریں. کہتے تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون, کیا کریمانہ اخلاق, جب تم نادان تھے, نا سمجھ تھے, وہ نا سمجھی میں ہو گیا تھا تم سے, یعنی شرمندگی سے بچا رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچائیے. جب آپ دوسرے کی اصلاح شرمندگی سے بچا کے اس کو کریں گے تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی اصلاح چاہتے اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے رہتے، شرمندہ کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر باتیں بناتے رہتے ہیں، ہنستے مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سنتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں رہا کہ آپ ان کے لیے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچے، اپنے پیٹ کے بچے جو ہیں وہ بھی پرواہ نہیں کرتے پھر اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، کہ جب ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو بد اخلاقی ہر جگہ نقصان دیتی ہے بندے کو. وہ چونک کے بولے، ہائے کیا تم یوسف؟ انک لانت یوسف؟ قال انا یوسف. بس اتنا کہا، یہ نہیں کہا میں عزیز مصر، بادشاہ، فلاں فلاں، کوئی ٹائٹل لقب، کچھ نہیں. انا یوسف، میں یوسف. کس قدر ہمبل ہے. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر غلط کام نہیں کرے گا، مشکل حالات میں نافرمانی نہیں کرے گا اللہ کی، وہ یصبر اور صبر سے کام لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی نہیں ضائع کرتا، وہ محسنوں کو ضرور نوازتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی خیر و بھلائی کے موقع دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اجر بلند ہے. لیکن اس اجر کو پانے کے لیے یہ قربانیاں ضروری ہیں. کسی موقع پر کسی بھی چیز سے مغلوب ہو کر اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، دشمنوں کو بھی شرمندہ نہ کریں، ان کو بھی بے عزت نہ کریں. قالو، سب نے اعتراف کر لیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پہ ترجیح دی، اللہ نے تجھے ہمارے مقابلے میں اونچا کر دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہاں وہ اپنی خطا کا اعتراف کر لیتے ہیں. دیکھیں کس طرح کوئی غلطی مانتا ہے جب اس کو آپ شرمندگی سے بچا کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہی خطا کار ہیں، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، مان گئے اپنی غلطی. پھر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں. تثریب کہتے ہیں گناہ پہ ڈانٹنا. میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی آر نہیں دلائیں. یاد رکھیے، کسی کو آر نہ دلائیں، کسی کی کمزوری کی، کسی کی کوتاہی کی، کسی کی غلطی کی، کسی کی خرابی کی آر نہ دلائیں. لوگوں کو آر اور شرمندگی سے بچائیں، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے لوگوں کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ملزم قرار دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی مانیں اور ہمارے آگے جھکیں اور پھر ہم خوش ہو جائیں. لیکن اس خوش ہونے سے مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوا. آپ دل تو نہیں جیت سکتے. دلوں کو جیتنے کے لیے ہمبل ہونا اور احسان کرنا اور دوسرے کو شرمندگی سے بچانا ضروری ہے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے. یغفر اللہ لکم، مجرم کے لیے دعائے استغفار. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی. اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح شوق لگتا ہے انسان کو اور ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات شوق لگتا ہے تو انسان بیماری سے تندرستی میں آ جاتا ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کسی خاتون کو بازو کا فالج ہے، بازو نہیں اٹھا سکتی، لیکن جب چھینک آتی تو خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا ہے. یعنی ہاتھ کوئی ان کو اٹھا کے آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن جب وہ ایک جھٹکا لگتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ جھٹکا تکلیف کا ہوتا ہے اور بعض اوقات خوشی کا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی جھٹکے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کسی جھٹکے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم طبی علاج جو ہے اس میں جیسے کوئی بل پڑ جائے یا کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو وہ لوگ جھٹکے دے کے آگے پیچھے کر کے تو اس کو واپس اپنی پوزیشن پہ لے آتے ہیں، کھینچ تان کر کے. تو یہ اللہ کی قدرت تھی. وہی کرتا تھا جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کے یوسف کی آنکھیں جسے دیکھ کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہوئیں، اور اسی یوسف کا کرتا ہے کہ جس کو پا کر آنکھیں لوٹ آئیں. اصل چیز اللہ کی قدرت ہے, وہ جس چیز میں چاہے آپ کے لیے شفا رکھ دے, جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے, اور جس چیز میں چاہے وہ شفا اور بہترین چیز بھی آپ کے لیے بیماری بن جائے. وہی چیز جو دوسروں کو قوت دینے والی آپ کو کمزور کر دینے والی ہو. تو یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اصل قوت اللہ کی ہے. کسی چیز سے فائدہ جب ہوتا ہے جب اللہ فائدہ ڈالتا ہے. ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک بندہ اس کے ہاتھوں خوش لوٹتا ہے اور ایک بندہ اور پریشان ہو کے جاتا ہے اور اس کو سو کر دیتا ہے. ڈاکٹر وہی ہے لیکن اللہ کا اذن کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اسباب سے فائدہ پہنچتا ہے ہمیں, بندے فائدہ بظاہر پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں پیچھے سے اللہ کی تائید ہوتی ہے. وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے محبت تو ہم کو فائدہ پہنچاتے, اور جب تک وہ نہیں ڈالتا اپنے بھی بیگانے ہوتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہر مشکل میں ہر تکلیف میں اسی کے ہو جائیے, اسی کی طرف لوٹیے, اسی سے مانگیے, وہیں پکاریے. جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھ کر ان کی نعمتیں دیکھ کے جیلس نہیں ہوتے کہ تو لڑکی ہو کے تیرے پاس اتنا کچھ اور میں اتنا بڑا پیغمبر میرے پاس کچھ بھی نہیں. نہیں, کہا اچھا تجھے اللہ دے سکتا تو وہ رب مجھے بھی دے سکتا. کس قدر عاجزی اور ہمبلنس ہے, اور اللہ کو یہی عاجزی پسند ہے, اور اسی سے بندے چنے جاتے ہیں, اسی سے بلندی ملتی ہے, اور اسی سے اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ جاؤ لے جاؤ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا, سینکڑوں میل دور میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی حیرت کی بات ہے, یوسف چند میل دور کنویں میں پڑے ہیں, نہیں پتا کہاں ہے, زندہ ہے کہ مر چکے ہیں. اب یوسف سینکڑوں میل دور ہیں اور خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کون دے, یہ خوشبو کون سنگھوا رہا ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کس طریقے سے یہاں پہنچ رہی ہے, یہ بھی اللہ دکھاتا ہے, یہ بھی اللہ کرواتا ہے. فائدہ بھی اسی کی طرف سے, نقصان بھی اسی کی طرف سے. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے, خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسے پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں, آپ بس وہی پرانی باتیں کرتے ہیں, یوسف کو تو بھولتے ہی نہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا, اور یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی, دیکھنے لگ گئے. تب اس نے کہا, میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم اللہ ہی دے رہا تھا. سب بول اٹھے, یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے ابا جان, آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے, ہماری غلطی تھی, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اب آپ دیکھیے, خاطئین کا لفظ بھی کئی جگہ آیا. پہلے عزیز مصر کہتا ہے انا کی کنتی من الخاطئین, پھر وہ خود اعتراف کر لیتی اپنی خطا کا, پھر یہاں بھائی خطا کا اعتراف کرتے ہیں. انجام لگتا سبھی کا ہی اچھا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی, بھول انسانوں سے ہو جاتی, لیکن سارے کردار دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی خطا مانتے ہیں. ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے نہیں. انی کنت من الظالمین, ہوتا یہ کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے, اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد نہیں کرتے, ہم دوسروں کو دیکھتے, اس کا کیا قصور اور اس کا کیا قصور, اس نے کیا تکلیف دی مجھے, اس نے کیا تکلیف. ٹھیک ہے, وہ انسان ہی سبب بنتے ہیں تکلیف کا بھی, لیکن غلطیاں ہماری ہوتی ہیں, ان پر معافی چاہیے ہوتی ہے. اس نے کہا, میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو ضروری نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے وہاں آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دعا کر دوں گا, جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا. دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ قبولیت کے وقت میں دعا کریں تاکہ ان بیٹوں کی بھی معافی ہو جائے, ان سے غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب کیا ہوا, وہ سارے آئے اور سارا قافلہ 67 لوگ واپس مصر چلے گئے اور یوسف علیہ السلام نے امی ابا کو ساتھ بٹھایا اور سب کنبے والوں سے کہا, سوری ابھی, جی ہاں, پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے, یعنی باہر استقبال کے لیے شاید آئے تھے. اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا, ساتھ بٹھا لیا, سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے, تعظیم میں سب نے سر جھکا لیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی کسی خوبی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے آپ کا جسچر یا پوسچر کیا ہوتا ہے, ایک دم جھک جاتے ہیں, یس وی سرنڈر, ہم مان گئے. یہی انہوں نے کیا تھا, کوئی وہ عبادت نہیں کرنے لگ گئے تھے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, یہ تھا میرا ڈریم. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے, وہ حقیقت بھی بن جاتے ہیں. تو خواب دیکھتے رہیے اور خیر کی دعائیں مانگتے رہیے, اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پسندیدہ نہ ہو تو بھی سمجھیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے وقت سے پہلے دکھا. آپ کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایسا خواب دیکھتے کہ پریشان ہڑبڑا ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں, پھر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, پھر آپ بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ایک طرف اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف نیکی کا موقع مل رہا ہوتا ہے, تیسری طرف آنے والی برائی یا مصیبت سے پہلے سے بندوبست ہونے لگتا ہے. تو برے خواب پر بھی پریشان نہ ہو کہ یہ بھی اللہ نے میرا بھلا کر دیا کہ مجھے پہلے سے متنبہ کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب آپ کیئر نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ ہو کے بھی رہتا ہے, یا ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی مخصوص خواب آپ دیکھتے ہو اور اس کے بعد کوئی مخصوص چیز ہیپن ہوتی ہو. یعنی ہو سکتا ہے آپ کا, میرے ساتھ یہ تجربہ بہت ہوتا تھا کہ جب میں خواب میں کسی مخصوص شخص کو دیکھتی تھی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی, تو بس وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے بس نشانی دکھا دی, اس شخص کو دکھا کے نشانی دکھا دی, اور میں فوراً توبہ استغفار کرنے لگتی تھی کہ اب کچھ ہوئے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی مدد اور تائید ہوتی, کیونکہ اب کوئی نبی تو ہے نہیں, کوئی غیب کی خبریں تو ہم کو نہیں بتائے گا, نہ ہمیں پتا چلے گا. تو خواب ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے براہ راست یا تو کسی خوشخبری پر مبنی ہوتا ہے یا کسی بات کے اوپر متنبہ کیا جا رہا ہوتا ہے, الرٹ ہوتی ہے, جیسے ویدر الرٹس ہوتی ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے, تو ایسے ہی خواب بھی بعض اوقات مصیبت الرٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا کیا کیا میں نے, کہاں غلطی ہے, اور جس کثرت سے پھر آپ توبہ کرتے ہیں, اگر وہ خواب نظر نہ آئے تو کبھی بھی توبہ نہ کریں ہوتی. اور اندر بھی ایک سہم سی آ جاتی ہے, ایک ڈر سا آ جاتا ہے, پھر آپ عاجزی اختیار کرنے لگتے ہیں, آپ کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو بچا لے, نرمی آتی ہے, شکستگی آتی ہے, تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی, یعنی اللہ, ہم اللہ کی رحمت کی بات کرتے تو صرف خوشی اور اچھی باتوں سے, لیکن یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ وقت سے پہلے متنبہ کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي, یہ اس کا احسان ہے, اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. پہلے کہا تم نادان تھے, اب کہا یہ شیطان کا قصور ہے, پھر بھی بھائیوں کو الزام نہیں دیتے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ جو خاص واقعہ رونما ہوا ہے یہ کس طرح مجھ کو لے جانے والا ہے, یہ میری زندگی کا دھارا کس طرح بدل دینے والا ہے. ربی, پھر اللہ سے بات کرتے ہیں وہیں, کیونکہ اصل تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے, اصل محبت تو اللہ کے ساتھ ہے, اپنی خوشی غم احساسات شیئر کرنے کا کام تو اللہ ہی سے ہے. کہتے ربی قد آتیتنی, یعنی بہن بھائیوں سے تھوڑی بہت بات کر لی, ان سے بھی شیئر کیا, لیکن اصل دل کے جذبات اپنے رب سے شیئر کیے، ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت عطا کی، میں تو اس قابل نہ تھا. کئی سال تک وہ کہتے کہ 30 سال کی عمر میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا اور شاید 110 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی. اتنے سال انہوں نے پھر یہ حکومت کی. ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، حکمت عطا کی. وہ صرف حکومت کی بات نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک تاویل الاحادیث کا علم بھی کچھ معمولی چیز نہیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی، تو میرا دوست، تو میرا مددگار، تو میرا آقا، تو میرا سب کچھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ حکومت پہ بھروسہ، نہ 11 بھائیوں پہ، نہ اور لوگوں پہ، تو ہی سب کچھ. نیک بندوں کو جب حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ ان کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے. کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ پا کر کریڈٹ اسی کو دیتے ہیں جو عطا کرنے والا ہے. اور پھر اپنی ایک لاسٹ ڈیزائر کا ذکر کرتے ہیں، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، کہ وہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملانا. نیک لوگوں کا ساتھ ہو، اچھی کمپنی. سورۃ ہود میں بری کمپنی کا نتیجہ دیکھا، اور یہاں سورۃ یوسف میں اچھی کمپنی کی دعا. اور یہ کسی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہو سکتی کہ اس کو دنیا میں اچھے کمپینینز مل جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں. دوست تو اللہ ہی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ انسان رہتا ہے. اگر اچھی کمپنی ہوگی تو اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا. بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، وہ بادشاہ بن کے بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کسی بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. اس کے دل سے پھر ذات کی عظمت کا احساس نکل جاتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس بھر جاتا ہے. اور جب تک وہ نہیں آتا نا، انسان ہر وقت بس ڈینگے مارتا رہتا ہے، اپنی بڑائی کا چرچا کرتا رہتا ہے. ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے کہ قرآن خطا کی کتاب ہے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اتنے مخلص ہو. جب انسان کسی چیز پر کسی سے شکریہ یا کوئی مادی فائدہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اس چیز کو پانے کے لیے کام کیا. جب انسان وہ بھی نہیں مانگتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور مقصد کے لیے کیا. اور مومن کے لیے وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ تو ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ یوسف پڑھی ہو؟ ہاں، آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کی اس سورت کا لنک کسی ایک شخص کو ضرور بھیج دیں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دوست، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کی والدہ، آپ کی کوئی بھی قریبی رشتے کی خاتون، کوئی بھی انسان کسی غم میں، دکھ میں، ڈپریشن میں ہو، تو آپ ان سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ جتنا لیکچر ہے ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، اسی دن آج کا آج ہی چلا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ لنک انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ایک لنک آپ آگے فارورڈ کر دیں کہ اس کو سن لیجیے، سورۃ یوسف سن لیجیے. اب مجھے نہیں معلوم، پہلے تو سورۃ یوسف الگ کیسٹ پیک بھی بنوایا تھا، وہ ابھی ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس کا تحفہ کسی ایسے شخص کو دے سکتے. سورۃ یوسف دکھی لوگوں کی سورت, دکھ دور کا, یہ گریف مینجمنٹ کا ڈھنگ سکھاتی کہ غموں سے کیسے نپٹا جاتا ہے, مشکل حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے, تکلیف دہ حالات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے, اللہ کا تقویٰ کس چیز کا نام ہے اور محسن کون ہوتا ہے. ایک سورت کے اندر یہ سارے سبق انسان کو ملتے ہیں. بہترین عملی رہنمائی ہے, یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ عمل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اگر وہ کر سکتے تھے تو اللہ کے اذن سے ہم بھی کر سکتے ہیں, صرف نیت ہونی چاہیے. وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے, ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم بڑے آرام سے نیچے نکل جاتے بیچ, ہم تو نہیں شریک ٹھہراتے. لیکن سورۃ یوسف سے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی توحید کیسی تھی, صرف اللہ کے بھروسے پہ سب کچھ کیا انہوں نے. عام بندے بتوں کو نہیں بھی مانتے تو انسان بت بنائے ہوتے ہیں انہوں نے جن پہ وہ توکل کرتے ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفع نقصان, روزی رزق, ہر چیز کا مالک اپنے رب کو سمجھے. بندے تو صرف اسباب ہیں, اگر وہ اللہ کا اذن ہوگا تو ان سے پیس پہنچ جائے گا, اور اگر اللہ نے ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو ہم سر پھوڑ بیٹھے, وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ان سے ہمیں کوئی خیر مل سکتی. تو اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے, اللہ کو مانتی ہے, کہ آمنت باللہ کہتی ہے, لیکن ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں اور بت بھی بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پہ آنا جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے, ہاذہ سبیلی, میرا یہی راستہ, یہی طریقہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا, صراط مستقیم. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میں بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں, اندھی تقلید کے ذریعے نہیں. میں کوئی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کر رہا کہ بس بغیر سوچے سمجھے چلتا چلا جا رہا ہوں, میں صراط مستقیم کے سائنس کو پہچانتا ہوں. آپ دیکھیے کہ زندگی کے سفر میں آپ ایسے ہی اگر چلے, امیجن کریں مثلا ہائی وے پہ جا رہے ہیں آپ, اور ہائی وے پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, بالکل صراط مستقیم کو بھی اگر امیجن کر لیں کہ ایک سیدھا راستہ کہیں جا رہا ہے, اس پہ بھی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, کہیں آپ کے آگے اچانک کوئی گاڑی بریک لگا لیتی اور آپ کو شوق لگتا ہے اور آپ بھی بمشکل گاڑی کنٹرول کرتے ہیں, سامنے سائن لگا ہوا ہے صبر. کہیں کسی کو آپ راستہ دیتے ہیں, سائن لگا ہوا ہے محسن احسان. کہیں کوئی آپ کو آنکھیں دکھا کے جاتا ہے, سائن لگا ہوا ہے تقویٰ. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, یہ اس راستے کے سائن بورڈ ہیں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صبر کے وقت صبر کیا آپ نے, سیدھے رستے پہ ہیں. احسان کا موقع تھا, کیا آپ نے, سیدھے رستے پر ہیں. اللہ سے ڈر کے منہ سے کوئی غلط کامنٹ نہیں کیا کسی پر, کوئی بات, اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے بھی گالی نہیں نکالی. تقویٰ یہ ہے صراط مستقیم کی پہچان. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے دین ہمارا, اس کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو کہ جس میں جوڑا اللہ کی ذات سے جائے, اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر احسان اور تقویٰ. الا بصیرہ, اور پوری کنوکشن اور ہوش کے ساتھ یہ کام کرے, خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی پر لگائے, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں, ان سے اعلان بیزاری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے, پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے, ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کا زیادہ اچھا گھر ہوگا وہاں. بلند منزلیں. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو کہ افلا تعقلون، ابھی نہیں سمجھ آئی تقوی کیا ہوتا ہے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں کو سن کے نہ دیا، پھر بھی نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں، یعنی پہلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لأولی الالباب، عبرت کہتے ہیں کسی کے حال کو دیکھ کر اپنا حال ٹھیک کر لینا، کسی سے، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لینا. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں، من گھڑت جھوٹے قصے نہیں. دنیا کی کتابیں جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ قصہ بالکل سچ ہے. بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. اجازت دیں تو سورت رعد کر لوں، ورنہ مشکل ہوگی پورا کرنے میں، آئندہ مشکل ہو جائے گی. تھوڑا سا صبر کر لیں، چلیے تلاوت لگائیے چند آیتوں، دو تین آیتوں کی، بس تین آیتوں کی لگا دیں. آپ کھڑے ہو جائیے، ذرا سے ریسٹ کر، ریلیکس ہو جائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم را ألف لام ميم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، سچ ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے، امیجن کیجئے یہ ستارے، سیارے اور سورج کا آنا اور جانا اور چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں، یہ سب انتظام کنٹرول صرف اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی. اس صورت کو سمجھنے کے لیے امیجنیشن سے کام لینا، جس چیز کا ذکر آئے اس کی تصویر ذہن میں لے آئیں اور انجوائے کریں. وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات تاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کی زمینیں ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، کہیں پتھریلی، کہیں نرم، زرخیز، شاداب. انگور کے باغ کبھی دیکھا ہے؟ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، اور جب اس پہ پھل آیا وہ تو پوری اوپر باڑ ہوتی ہے، چھت بنی ہوئی ہوتی ہے گرین، اور اس کے اندر سے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. آپ یوں چھت کو نظر ڈالیں تو شینڈلیئر آپ کی کیا خوبصورت ہے، جو اللہ کے لگائے ہوئے انگوروں کے گچھے جو لٹکتے ہوئے پوری چھت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ دور دور تک لہلہاتی ہوئی کھجور کے درخت ہیں، عالی شان، ایلیگنٹ، جن میں سے کچھ اکہرے سنگل سٹم ہے ان کا، اور کچھ دوہرے، ایک بیج سے دو دو نکل رہے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں. جیسے بندوں میں سے بندے، جیسے زمینیں مختلف، جیسے پھل مختلف، جیسے ذائقے مختلف، اسی طرح بندے سارے کھاتے اللہ کا رزق ہیں، لیکن اخلاق ساروں کے فرق ہیں. کوئی میٹھا اور کوئی کڑوا ہے، کوئی کیئرنگ ہے اور کوئی بد اخلاق. مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. تو جب انسان کم تر پہ راضی ہو جاتا ہے، اسفل کی طرف چلا جاتا ہے، تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس میں غذا بھی ہے، نیوٹریشن بھی ہے، اس میں کلرز بھی ہیں، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں دل کی ٹھنڈک بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، اور اس میں اخلاقی سبق بھی بہت سے ہیں. ان میں غور کرنا چاہیے. صرف ان کی چاٹ بنا کے کھانا ہی نہ سیکھیں، بلکہ ان کی اصل پر غور بھی فرمائیں. ان فی ذلک لآیات لقومی یاقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، عقل استعمال کرے، صرف زبان کے ذائقے کے پیچھے نہ جائے. وہ ان تعجب فعجب قولہم، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ حیرانی کی بات، یہ لوگ یوں سوچتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، جھک کے دیتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. گویا آخرت کا انکار اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا رہتا ہے. لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے رکھتا ہے. تو ہمارے اندر بھی ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود چشم پوشی سے کام لیں، عیب دیکھ کے بھی یوں محسوس کر رہا ہے نہیں پتا ہم کو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جب انسان نہیں سیدھے ہوتے تو پھر پکڑ بھی شدید ہوگی، وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی آپ ان کو سکھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، باقی معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے. کون ہے وہ اللہ؟ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، کون پریگننٹ ہے اور اس میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، سب اس کے علم ہے. ڈاکٹر تو آلے لگا 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 کے سکین کر کر کے کالی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اندر باہر کی ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، اس لیے وہ بیٹے اور بیٹیاں نر اور مادہ پیدا کرتا رہتا ہے اور کبھی حاملہ کر کے بھی مرا ہوا بچہ دیتا ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب برابر ہے. اندھیرا روشنی سب برابر, اس کا علم بہت 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 زبردست. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے, نگران ساتھ ساتھ ہیں جو اس کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. وہ سنبھالتے بھی ہیں, ہمیں گرنے سے بچاتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی لکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات درست ہوں تو خود کو بدلیں. افراد کے لیے بھی یہی اصول ہے اور اقوام کے لیے بھی یہی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا, پھر بندے کام نہیں آتے. وہی ہے, وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے, جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں, ڈر آتا ہے اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اور اس کی حمد کے ساتھ, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. یعنی گرجتے بادل بھی اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, کیا تم نہ کرو گے؟ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور ہم ایک, اور ہم, ہماری تسبیح کب ہوتی, کتنی ہوتی؟ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یک یک ان پہ عذاب آ جاتا ہے اوپر سے. پھر واقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق, رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے, کوئی جواب نہیں دیتے, ناٹ اویلیبل. جیسے آپ کال کرتے ہیں نا اور دوسری طرف کوئی نہیں اٹھاتا تو آپریٹر کیا کہتا ہے؟ ناٹ اویلیبل, یا نمبر رانگ ہے یا آگے بندہ کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو, کسی بت کو, کسی جانور کو, کسی قبر میں پڑے ہوئے انسان کو, کسی کو بھی پکارتا ہے, وہ کوئی جواب نہیں دیتے. ان کو تو سنائی بھی نہیں دیتا, اور اگر سنے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا پانی کی نہر بہ رہی ہے اور آپ ہاتھ کر کے اسے اشارہ کرتے ہیں پانی ادھر آؤ میرے منہ میں, تو نہیں آ سکتا. یا یہ کہ ہاتھ پھیلا کر اس پہ پانی لے کے منہ کی طرف لائے تو سارا ہی گر جائے گا, بیکار ایفرٹ, سارا دن بیٹھے رہے لگے رہے, ایک گلاس بھریں گے تو پی لیں گے لیکن اگر ہاتھ میں اٹھا اٹھا کے لائیں گے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں, ان کی بھی دعاؤں کے نتیجے میں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہاً سجدہ کر رہی ہے, اس کے آگے جھکی ہوئی ہے, اس کی بات بجا لاتی. سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک فزیکل پوسچر کا نام نہیں بلکہ یہ سمبل ہے اس بات کا کہ اللہ ہم تیری بات مانتے ہیں, تیری اطاعت کرتے ہیں, تیرے آگے جھکتے ہیں, اپنے عقل کو, اپنے سر کو, اپنے وجود کو, اپنی سارے جسم کو تیرے آگے جھکاتے ہیں, فلی سرنڈر کرتے ہیں تیرے آگے کہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز لگی ہوئی اپنے کام میں لیکن وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی. اگر آپ دیکھیں درخت, بلڈنگز, کوئی بھی چیز, تو جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کے سائے دائیں گرتا ہے یا بائیں گرتا ہے, خود کچھ چیزیں خود جھکی ہوئی ہیں, اور جو خود نہیں جھک سکتی اللہ نے کسی مسئلے سے ان کو ایک جگہ قائم رکھا ہے تو ان کے سائے نیچے آ کے لیٹ کے ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو فزیکلی بھی ان کا سجدہ ہے اور اطاعت کا سجدہ بھی ہے. اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون, من رب السماوات والارض, کن سے پوچھیں گے آپ؟ اپنے بچوں سے پوچھیں, اپنے نان مسلم فرینڈ سے پوچھیں، دعویٰ کے وقت پوچھیں من رب السماوات والارض، اور رب کا معنی بس آپ کو آنا چاہیے، خالق مالک مدبر، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی علم اور جہالت ایک جیسی ہوتی؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ ہے میرا گارڈن، آئیے ذرا اس میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ درخت اللہ نے پیدا کیا اور یہ فلاں بت نے پیدا کیا؟ اگر کوئی ایسا کہے بھی تو بالکل نان سینس۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش، اور ہر طرف ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر نکل چلے۔ پانی برستا ہے اور زمین پر نہریں جاری ہو جاتی، ندی نالے دریا ہر ایک کے اندر پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، کیونکہ تیز جب پانی آتا تو اس کے وجہ سے، پریشر کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی، اور ایسی ہی جھاگ ان برتنوں ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، ابالتے ہیں اس کو پگھلا کر، تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے کبھی گڑ ابالا ہو تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، گوشت کے اوپر بھی آ جاتی۔ پھر کیا ہوا کہ اس علم کے مسلسل آنے سے ہمارے اندر ایک طرح سے پانی جب بہہ نکلا تو اس میں ایک جھاگ بھی آ گئی۔ جھاگ وہ کیا تھی؟ غلط خیالات، اوہام اور غلط نظریات کی، اور آہستہ آہستہ وہ جھاگ ختم ہو گیا اور خالص دین، پیور فارم آف اسلام باقی ٹھہر گیا، اور وہ فائدے کا ہے، خود بھی اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کتاب سے نہیں، دین سے نہیں، اسلام یعنی کہ علم سے نہیں، انسان حالات اور مشقت اور تکلیفوں میں پڑھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا نا، ایک وحی کا علم ہے اور دوسرا حالات سے سیکھا ہوا علم، مشقتوں کا علم۔ تو اسی طرح ایک آسمان سے بارش علم، اور دوسری طرف سونا چاندی جو پگھل رہا ہے تپش حالات کی، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس کو کھرا کھوٹا الگ الگ نظر آنے لگتا ہے۔ جھاگ جو ہے وہ، اس کی جھاگ بھی اور اس کے اوپر بھی کباڑ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو اصل خالص پیور میٹل دھات رہ جاتی ہے اس سے بہت سی نفع مند چیزیں بنتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم دین ہو یا علم دنیا، پہلے کو آپ علم دین لے لیں، دوسرے کو علم دنیا لے لیں، ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ علم دین ہو یا علم دنیا، آپ سونا بنا رہے ہو یا آپ علم حاصل کر رہے ہو، دونوں میں ہی مشقت ہے، اور جتنا جتنا آپ اس میں کوشش کریں گے اتنی روشنی آپ کو ملے گی، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا، فائدہ مند چیز آپ کے پاس رہ جائے گی۔ جتنا خالص سونا ہوگا، جتنی خالص چیز ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ زمین میں باقی رہے گی، اس کے بنانے والوں کے نام بھی باقی رہتے ہیں، کون سی چیز کس نے ایجاد کی تھی، کس نے بنائی تھی۔ اور اسی طرح جو لوگ خالص پیور اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور حقیقت میں انسانیت کے فائدے کے ہوتے ہیں، ان کا نام بھی باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اصول ہے کائنات کا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں قرار صرف اس چیز کو ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے، ہر بیکار چیز اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے، ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے، جلا دی جاتی ہے۔ اس کو اب اپنے اوپر لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے فائدے کے ہیں؟ کیا ہم اس زمین پر صرف فائدے سمیٹنے والے، حقوق لینے والے، فائدے اٹھانے والے ہیں، یا کسی کو دینے والے بھی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے، آپ دینے والے بن جائیں۔ جو دیتا ہے لازماً اس کو ملتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، اللہ دوسری طرف سے بندوبست کر دیتا ہے۔ اور اس پر بہت پیاری ایک میل آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل شیئر کروں گی۔ آج ذرا ایک بچے کا ایکسپیرینس ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کی مدد کی جبکہ خود اس کو مدد کا وہ خود مستحق تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی پوری ایجوکیشن کا انتظام کر دیا۔ تو یہ اس نے تیسرا پارا جب سنا تو اس کے بعد اس کا ایکسپیرینس ہے، ریسنٹلی پاسٹ ویک کا ایکسپیرینس، انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، بغیر لالچ کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ کرتا ہے, اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ نہیں کرتا. اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کر کے اس کے ساتھ میں اچھا کروں گا, اس کے ساتھ میں ایسا ویسا کروں گا, نہیں, نفع پہنچائے, نفع دیتے جائے, دیتے جائے, دے, کسی کو سلام, کسی کو اسمائل, کسی کا حال پوچھنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کے اوپر مال خرچ کرنا, کسی کے ساتھ کوئی جسمانی مشقت کر کے کوئی محنت کرنا, کسی کو کچھ سکھانا, کوئی تعلیم دینا, کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کرنا, کچھ بھی, جو صلاحیت اللہ نے آپ کو جہاں جو موقع دیا ہو بس دینے والے بن جائیں. ہر وقت سوچیں کس کو کیا دوں, کیسے فائدہ پہنچاؤں, پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا کچھ ملتا ہے جو آپ سنبھال نہ سکیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی کر لیں گے, نہیں, آپ پہل کریں, خصوصاً ان کے ساتھ کریں جو آپ کو محروم کرتے ہیں. ایک تو غم, غصے, تکلیف, دکھ, وہ نکل جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر کرے گا. اب دیکھیں عام طور پر جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ چپکلشیں چلتی رہتی قریبی لوگوں میں, اور پھر ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. نہیں, انہی کے ساتھ تو کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا, یہی تو احسان ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کے ساتھ ہم بدلہ کر رہے ہیں, عدل کر رہے ہیں, اگر نہ کریں گے تو ظلم کریں گے. دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں, ظلم, عدل اور احسان. ظلم کیا ہے؟ جو آپ کو دے رہا آپ اس کا حق نہیں دے رہے. عدل کیا ہے؟ وہ آپ کو دے رہا آپ اس کو دے رہے ہیں, بات برابر کی ہوگی. احسان کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں دے رہا اور آپ اس کو دے رہے ہیں. یا تو آپ ظالم ہیں یا عادل ہیں یا محسن ہیں, دیکھ لیجئے کہاں کھڑے ہیں آپ. اگر آپ محسن ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا رستہ اختیار کیا آپ نے اور ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ظالم ہیں تو یاد رکھیے ظلم ایسی مصیبت ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. اللہ اس طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی, للذین استجابوا لربہم الحسنی, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے. جو یہ بات مان لیں ان کو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پہ تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹاں. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائے, جاننے والے اور نہ جاننے والے, دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو جائے. نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو, رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں, انہیں حساب سے ڈر لگا رہتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, صبر کا بدلہ اپنے رب سے چاہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں, برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. ہم دنیا میں بھی گھر چاہتے ہیں نا, ہمارا گھر ہو جس میں ہم سکون سے رہیں. دنیا میں تو ملے یا نہ ملے لیکن آخرت کا بنا سکتے ہیں, تعمیر کر سکتے ہیں ان سارے, اس سارے مٹیریل کے ساتھ جس کا ذکر اس پچھلی آیت میں ہوا. جنات عدن, صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے, ہمیشہ کی جنتیں. یدخلونہا, وہ اس میں داخل ہوں گے, خود بھی اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, ہر طرف سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہوں گے, کتنی عزت اور کتنا بلند مقام. لیکن یہ سب کچھ صبر کی بدولت ہوگا. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر, فنعم عقب الدار, رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اور جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، ناپ تول کے دیتا ہے، اللہ کی تقسیم، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی اور معجزہ ہوتا۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مانا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہر پریشان حال کے لیے نسخہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، قرآن کو زیادہ تلاوت کرے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار اور پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، خوش نصیب ہیں وہ، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا انجام ایمان اور عمل صالح لانا، یہ ذریعہ اور سبب ہے باقی نیکیوں کی طرف اور اچھے انجام کی طرف جانے کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پہ میرا بھروسہ، وہی میرا ملجا و ماوا۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبر سے نکل کر بولنے لگتے۔ انسان اچنبھی چیزیں پسند کرتا ہے نا، تو اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس سے یہ سب کچھ ہوتا تو یہ مشکل تو نہیں تھا، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا، ورنہ تو لوگ نشانیاں دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اگر چار حصے کیے جائیں تو تین پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا نقصان ہے، 2 کروڑ لوگ گھروں سے باہر آ چکے، 2 کروڑ، چھوٹی تعداد نہیں، جن کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پہ گھرے ہوئے ہیں کہ جہاں سخت مشقت ہے، لیکن دوسری طرف اب بھی کچھ علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، سخت بے حسی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں، توبہ نہیں، استغفار نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان نشانی نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، اتنا بے حس ہو جاتا ہے، اتنا بے درد ہو جاتا ہے۔ نشانی دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ آفات جو نازل ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہو گیا اسی دور تک، پرانی قوموں تک، یہ آج بھی اور آج کے بعد بھی چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ اس لیے باقیوں کو بھی ڈرنا چاہیے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے؟ اے نبی، ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو، وہ ہیں کون؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی دنیا میں اس کو کس پتہ ہی نہیں کسی ایسے ہستی کا کہ جو خدا کے برابر ہے؟ یا تم لوگ بس جو یوں ہی جو منہ میں آتا ہے، یا تم لوگ بس جو ہی سوری یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی, وہ اپنے غلط کاموں کے پیچھے پھر بھی خوش ہیں, اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں, ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے تقوی والوں کا, دل کا عقب الذین اتقوا. اور منکرین کا انجام کیا ہے؟ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا اپنا رجوع بھی ہے. وَإِلَيْهِ مَآبِ. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا, اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اور آج کے لیے کون سی کتاب؟ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی, جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں, بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ یعنی مکہ کی زمین سمٹ رہی ہے, مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ حکومت کر رہا ہے, کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں, یعنی ہر طرف اسی کا حکم ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, اور ہم قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم. یہ ہر اس موقع پر کہ جب آپ کا مقابل آپ کی بات کو جھٹلائے, نہ مانے کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ کافی ہے. ومن عنده علم الكتاب. اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.